السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. آج کے حلقہ کشف المحجوب میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے ہمارا سبق چل رہا اور ہمارے اسباق مسلسل ان کی تعلیمات کی روشنی پھیلا رہے. تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ سلسل شخصیات کے بارے میں ہے جو اس اسلام کی اور اقوام عالم کی عظیم شخصیات کا تذکرہ حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے. آج ہمارا شخصیت کا تذکرہ ہے امام عبداللہ بن المبارک، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں. شیخ لکھتے ہیں کہ آپ زاہدوں کے سردار، اوتاد کے رہنما، کبائر تبع تابعین میں شمار ہوتے ہیں، بزرگان دین میں بڑے باحشمت و طریقت و شریعت کے تمام احوال و اقوال و اسباب کے عالم اور اپنے وقت کے زبردست امام تھے. آپ نے بہت سے مشائخ کا زمانہ پایا اور ان کی ہم نشینی کی. آپ کی تصنیفات علوم کے تمام شعبوں میں عام طور پر مذکور اور آپ کی کرامتیں مشہور ہیں. آپ کی توبہ کی ابتدا ایسے ہوئی کہ ایک کنیز پر فریفتہ تھے. ایک رات ہم جولیوں میں سے اٹھے اور ایک ساتھی کو اپنے ساتھ لے کر معشوقہ کی دیوار کے نیچے کھڑے ہو گئے. محبوبہ منڈیر پر نمودار ہوئیں اور صبح تک دونوں ایک دوسرے کے مشاہدے میں محو رہے اور حیرت کی کیفیت میں رہے. جب آپ نے نماز صبح کی اذان سنی تو خیال کیا کہ شاید نماز عشاء کی اذان. جب دن روشن ہوا تو آپ کو معلوم ہوا کہ ساری رات تو محبوبہ کے مشاہدے میں غرق. اس بات سے ایک سخت تنبیہ حاصل ہوئی اور دل میں کہنے لگے، مبارک کے بیٹے، تجھے شرم آنی چاہیے. آج رات ساری تو خواہش نفس کے لیے کھڑا رہا، پھر تو بزرگی چاہتے ہیں، اور اس کے برعکس اگر امام نماز میں ذرا بھی صورت پڑھ لے بڑی لمبی تو دیوانہ ہو جاتا ہے. اس دعوے کے مقابلے میں تیرے ایمان کا دعویٰ کہاں؟ اسی وقت توبہ کی اور علم کی تلاش میں مشغول ہو گئے، زہد و دیانت اختیار کی. آخر ایسے بلند درجہ ہوئے کہ ایک دفعہ اپنی والدہ نے باغ میں جا کر کیا دیکھا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں اور ایک بڑا سانپ نیازبو کی ٹہنی منہ میں لیے ہوئے آپ سے مکھیاں ہٹا رہا ہے. اور بعد ازاں آپ اس جگہ سے کوچ کیا اور بغداد میں ایک مدت تک مشائخ کی صحبت میں رہے، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ میں کچھ عرصہ قیام کیا. پھر اپنے وطن آئے اور شہر کے تمام لوگوں نے آپ سے کامل محبت کا اظہار کیا، آپ کے لیے مسند درس اور مجلس مقرر کی. ان دنوں شہر کے آدھے لوگ تو حدیث کی متابعات کرتے تھے اور آدھے لوگ قیاس و رائے پر چلتے تھے. آپ نے آج تک لوگ اپنی ذی فریقین دونوں فریقین میں مقبول کہتے ہیں، کیونکہ آپ ہن دونوں کو موافق تھے اور ہر ایک نے آپ کے متعلق اپنے ہم مشرب ہونے کا دعویٰ کیا. آپ نے وہاں دو مکان بنائے، ایک حدیث کے لیے، ایک اہل رائے کے لیے، جو آج تک قائم ہے. کچھ عرصے کے بعد وہاں سے حجاز واپس چلے گئے اور وہاں قیام کیا. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے عجائبات میں کیا دیکھا. فرمایا، میں نے ایک پادری کو دیکھا جو کثرت مجاہدہ سے لاغر، خوف الہی سے خمیدہ پشت، یعنی اس کی کمر ٹیڑھی. میں نے اس سے پوچھا، اے راہب، اللہ کی طرف راستہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، اے راہب، اللہ کی طرف راستہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ اس نے کہا، اگر تو نے اللہ کو پہچان لیا تو ضرور اس کا راستہ بھی پہچان لے گا. پھر میں نے اس سے کہا کہ میں تو اس سے ڈرتا ہوں جس کو نہ جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں. تو اس کی نافرمانی کرتا ہے. جسے تو اچھی طرح پہچانتا ہے یعنی اس کی معرفت, تو اس کے خوف کا تقاضا کرتی ہے, لیکن میں تجھے اس سے بے خوف دیکھتا ہوں, حالانکہ اس کی ذات سے انکار جہالت کا مقتضا ہے اور میں اپنے آپ کو اس سے خائف پاتا ہوں. آپ نے فرمایا, یہ بات میرے لیے نصیحت ہو گئی. اس نے بہت سے ناکردنی امور سے مجھے باز رکھا, اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے دوستوں کے دل پر آرام حرام ہے, کیونکہ دنیا میں وہ حالت طلب میں بے قرار اور آخرت میں حالت خوشی میں بے چین رہتے ہیں. اسے دنیا میں تو حق تعالی شانہ سے دوری کی وجہ سے آرام ان کے لیے روا نہیں, اور آخرت میں اللہ جل شانہ اور اس کے دیدار کی تجلی کی وجہ سے آرام ان کے لیے جائز نہیں. بس دنیا ان کے لیے آخرت اور آخرت کی دنیا کی طرح ہے, اس لیے دلی تسلی دونوں چیزوں کا تقاضا کرتی ہے. آج کا سبق ہے, حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ بہت مشہور تابعی ہیں, اور ان کی زندگی میں انقلاب. آپ نے دیکھا کہ ساری رات محبوب سے باتیں کرتے کرتے گزرے اور رات گزرنے کا پتہ نہ چلا. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, ساری کی ساری روحانیت, طریقت, احساسات کی دنیا کو زندہ کرنے کا نام ہے. احساسات کی دنیا کو زندہ کرنے کا نام ہے. محبت احساس کا نام ہے اور نفرت احساس کا نام ہے. احساس ہی تک نام محبت ہے, اور احساس کا نام نفرت ہے. خدمت احساس کے بغیر نہیں ہو سکتے. وہی احساس ہوتا ہے کتے کے بچے کے چیخنے میں بھی ہائے نکل جاتی ہے, اور وہی احساس مردہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو ذبح کرتا ہے. احساس ہی نہیں ہوتا. درد احساس کا نام ہے. ساری رات کروٹیں بدلنا بے چینی احساس کا نام ہے. اگر احساس ہی ختم ہو جائے, جس کو سن کر دینا, انستیزیا کہتے ہیں کہ جسم کو سن کر دیا, درد تو ہوتا ہے پر احساس نہیں ہوتا. وہ کہتا مجھے درد نہیں ہے. گردے کا درد ہوتا ہے, انجیکشن سے احساس ختم کر دیا جاتا ہے. رب کی تلاش, مدینے والے کی تلاش, اللہ اس کے حبیب کی تلاش, سارا کا سارا نظام احساس سے چلتا ہے. کہ دل کے اندر احساس زندہ ہو گیا کہ وہ زندگی جو تھی وہ ایک اور تھی, ایک زندگی ایسی ہے جو میری محبوب اور مطلوب زندگی ہے. بس یہ احساس دل میں آ جانا, پھر یہ نماز کے لیے اٹھا دیتا ہے, پھر یہ تسبیح پکڑا دیتا ہے. سامنے کلوں کے حساب سے سونا جواہر پڑے ہیں, کہتے ہیں میرا نہیں. جے جائے کہ کسی کا حق کھا لے, کسی کی زمین کھا لے, اور کسی کا ایک روپیہ کھا لے. دیانت احساس کا نام ہے. سچ بولتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے, جھوٹ بولتے ہیں تو نفع ہوتا ہے. ایک احساس کہتا ہے نہیں, اب سچ کی زندگی ہے. احساس ہے. اللہ کے ولی کیا کرتے ہیں, اس احساس کی تار کو ہلاتے ہیں. جو سمجھدار معالج ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا, دوائیاں نہیں دیتا, ٹونک نہیں دیتا, تھوڑا بہت دے دے, ایک چیز پیدا کر دیتا ہے. وہ کیا؟ اس کو بھوک لگانے کی دوائیں دیتا ہے. وہ کھاتا ہے, جب کھاتا ہے اس کے اندر بھوک کا احساس بڑھ جاتا ہے. جب بھوک کا احساس بڑھ جاتا ہے پھر وہ کھاتا ہے, وہی غذا اس کے لیے پھر ٹونک بن جاتی ہے. کیونکہ ٹونک, غذا سے بڑا ٹونک کوئی نہیں ہے. اللہ والے بھوک کی گولیاں دیتے ہیں, اس سے بھوک کا احساس بڑھ جاتا ہے. بھوک کی گولیاں دیتے ہیں, اسے بھوک کا احساس بڑھ جاتا ہے. میں نے رات کو ایک بات کہی احمد سے, پھر میں نے صبح رات میں تسبیحات کے لیے اٹھا, رات کے 2-2.5 بجے کے وقت میں اس وقت بات کی. میں نے کہا وہ بات تو سچ نہیں تھی, اس میں کچھ ایسا مبالغہ تھا. میں سچ اپنے آپ کو سچا نہیں کہتا کہ میں سچ ہی بولتا ہوں, لیکن مجھے ایک احساس ہوا. پھر میں نے صبح احمد سے کہا, میں نے کہا وہ بات احمد تو ایسی تھی کہ میں اس میں خود مشکوک ہوں, اس کے پہلو میں سچ نہیں تھا. پھر میں نے کہا کہ یہ احساس میرے اندر کیسے بیدار ہوا. فیصل آباد کے کپڑے والے کے پاس اس نے کہا جی مجھے بٹھوا دیں, آپ کا جو ہے وہ تعلق ہے, ان کی دکان بہت چلتی ہے, تو مجھے کپڑے کا تجربہ حاصل کرنا ہے. تو کپڑے کا جو تجربہ حاصل کرنا ہے تو میں اس کچھ عرصہ ان کی دکان پہ رہوں گا, پھر اپنی دکان بنا لوں گا. تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد واپس آ گیا. اس نے کہا جی وہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ نے کپڑے والی دکان پہ مجھے کھڑا کیا اور سیکھ لیا. اس نے کہا جی ابھی 1.5 ہفتہ تو میں سارا گیا تھا. تو اس نے کہا پھر اس نے کہا وہاں سارا جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور میں جھوٹ نہیں بولتا. تو اس نے کہا تو ناکام تاجر ہے, تو نہیں سیکھ سکے گا. تو میں نے کہا جب سیکھ ہی نہیں سکوں گا پھر میں واپس آ گیا. تو اس نے کہا یہاں جھوٹ نہ بولو تو گاہک مطمئن نہیں ہوتا, جھوٹ نہ بولو تو تسلی نہیں ہوتی. ایک احساس ہے جو زندہ ہوتا ہے. بد نظری احساس ہی تو ہے, یہ نظر دیکھ رہی ہے, دیوار کو دیکھ رہی ہے, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, احساس ہی تو ہے. اور کس چیز کا نام ہے؟ بیٹی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, بیوی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, بہن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, ماں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. یہ چار رشتے ہیں, ان چاروں رشتوں میں ایک احساس ہے اندر جو جدا جدا کر رہا ہوتا ہے, ان کے تقدس کو, ان کے احترام کو, ان کے اکرام کو, ان کے ریسپیکٹ کو, ان کی محبت کو جدا کر رہا ہوتا ہے. سارا تصوف, سارا صوفی ازم, ساری روحانیت احساس کے محور میں گھومتی. ایک درویش تھے, بیٹھے تھے, تو بڑے بڑے علماء مفتی ان کے ارد گرد بیٹھے تھے, خود بھی مفتی اعظم تھے پاکستان کے. تو پوچھا اپنے شاگردوں سے علم کسے کہتے ہیں؟ تو کسی نے کہا معلومات, اور کسی نے نالج, معلومات, علم, کتابیں, ذخیرہ, مطالعہ. ہر بندے نے اپنا علم کا معنی نکالا اور مطلب دیا. شیخ نے فرمایا نہیں, سارا کا سارا علم اضطراب کا نام ہے. اضطراب کہتے ہیں بے چینی, اور بے چینی احساس ہی کی ایک حالت ہے. جس کے اندر علم آتا ہے اس میں بے چینی آ جاتی ہے. فلاں بول بولا تھا مشکوک تھا, فلاں کاروبار کیا تھا مشکوک تھا, فلاں سے لین دین کیا تھا, اتنے پیسے اس کے میں نے دینے ہیں, اور اس کے ساتھ اتنا کچھ کیا تھا, بہن کا حق دینا ہے, بیوی کا حق دینا ہے, شوہر کے ساتھ میں نے اس بول سے کیوں بولی تھی, میں نے بیوی کو یہ کیوں کہا تھا. جسے میں اکثر عرض کرتا ہوں, میری حضرت فرماتے تھے جب اندر کیوں کیوں آ جائے اپنے لیے تو سمجھ لو ترقی ہے. اپنے لیے کیوں 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 کہ طارق تو نے وہ کیوں دیکھا تھا, وہ تو نے کیوں کیا تھا, وہ یہ کیوں ہوا تھا, کیوں ہوا تھا, کیوں ہوا تھا. اور جب دوسروں کے لیے کیوں آ جاتی ہے معاشرے میں آگ لگ جاتی ہے. فلاں مسلک, فلاں مذہب یہ کیوں کرتا ہے, فلاں شخص یہ کیوں کرتا ہے, فلاں یہ کیوں کرتا ہے, پھر آگ لگ جاتی ہے. اولیاء احساسات کے سوداگر ہوتے ہیں, فقراء احساسات کے سوداگر ہوتے ہیں, احساسات کی زندگی کو بیدار کرتے ہیں. और एहसासात ही सुलझाते हैं और एहसासात ही को जिंदगी और तमन्नाएं और देते हैं और एहसासात को संवारते हैं। और जब ये एहसासात वजूद पाते हैं, इसी का नाम कोई विलायत कहता है, कोई औतात कहा, कोई कुतुब कहा, कोई गौस कहा, कोई सिद्दीक कहा, सिवाय नबी के। नबुवत रब का इंतखाब होता है, ये मुजाहिदों से नहीं मिलते। सारे औलिया एहसासात की जिंदगी को तामीर करते थे और एहसासात की जिंदगी को बनाते थे। वो बीवी से शुरू होती है, औलाद पे खत्म होती है, वो पड़ोसी से शुरू होती है, मामलात पे खत्म होती है। ये चार बातें याद रखिएगा, बीवी से शुरू होती है, औलाद पे खत्म होती है, और पड़ोसी से शुरू होती है और मामलात पे खत्म होती है। पूरे कुरान में मां बाप के हकूक के लिए आयात आई हैं, बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सिला रहमी के लिए आयात आई हैं। मियां बीवी के लिए सारा कुरान भरा हुआ है, सारा कुरान भरा हुआ है। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिहाद पे तशरीफ ले जा रहे हैं, जिहाद तशरीफ ले जा रहे हैं। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ऊंट की सवारी में साथ, एकदम फरमाने लगी, ओह मैं गले का हार तो भूल गई, अच्छा अब मुआशरे के एतबार से तो यह कहना था कि कोई फंक्शन में जा रही है, ये जा रही है, इस वक्त गले के हार की पड़ी हुई है, कोई फंक्शन में जा रही है, जिहाद में जा रहे हैं। आका आप जिहाद में भी अपनी किसी जौजा को साथ रखते थे, सफर में उनका साथ होता था। आपने फरमाया भाई काफले वाले हार ढूंढो, यानी अभी सफर शुरू नहीं हुआ, ऊंट पे बैठी तो फरमाया कि वो तो मेरा हार रह गया, मैंने हार पहनना था। आका ने कोई ताना नहीं दिया, कुछ नहीं, मतलब कि तो हार पहनना था, ये हार का वक्त है, उधर काफले के इंतजार हो रही, उधर यूं हो रहा। अब सारे हार ढूंढने में लग गए, उधर दिन ढल गया, उधर जब दिन ढला तो आका ने फरमाया कि भाई अब रात का सफर नहीं कर सकते, लिहाजा यहीं कयाम किया जाए। अब हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ये मैं आपको एहसासात की जिंदगी का एक वाकया मैं बता रहा हूं, ये नहीं फरमाया कि तेरी वजह से काफिला डिले हुआ, ताखीर हुई, सारा काफिला कितना हार कोई जरूरी था, ये कोई हार का वक्त था, हम जिहाद में जा रहे थे। अब काफले में चे मगोइयां हुई, कुछ लोगों ने सिद्दीक अकबर से कहा कि आपकी बेटी की वजह से ताखिर हुई है, एक ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने, चंद लोगों ने कहा, उन्हें गुस्सा आया। अब पर्दा तो था नहीं, वो हुजूर के खेमे में अचानक अंदर आए, देखा कि हुजूर आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में सर रख के सो रहे हैं। अब मकामे अदब है, एक तरफ नबुवत है, एक तरफ बेटी का गुस्सा है। अब खामोश रहे और ना बेटी को ऐसे करने लगे, इशारा किया कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, तेरा हाथ जरूर, यानी बोल नहीं रहे ऐसे इशारा, और उसको उंगलियां मार रहे ऐसे, और उसने अपने जिस्म को ऐसे एकदम पत्थर कर लिया उन्होंने कि हजूर की जाग ना हो जाए। اور انہوں نے بھی حضور کا احترام کیا اور بیٹی کو تیری وجہ سے، تیری وجہ سے بولے نہیں، یعنی میں بول تو میں رہا ہوں ایسے. اور ادھر کیا ہوا، قافلے کا پانی ختم ہو گیا، صبح کی نماز کے لیے وضو کا پانی ہی نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا. اب سارے کہہ رہے ہیں کہ پانی کہاں سے آئے گا یار، کوئی بات ہے، ہار کوئی بات تھی، حضور سے کے سامنے بولنے کی کسی کی جرت نہیں ہو رہی. اور سارے آ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، سارے سے مراد چند لوگ، سارے نہیں، ایک دو لوگ تھے. آقا کی جب جو ہے وہ جاگ ہوئی تو فرمایا یا رسول اللہ، باہر تو یہ بات چل رہی ہے کہ پانی نہیں ہے، بس ایک پل میں وحی آئی ہے اور تیمم کا حکم آیا ہے، بس یوں ایسے کرو، چہرے پہ مار لو، یوں ایسے کرو، بازو پہ مٹی لگا لو، چہرے پہ مٹی لگا لو، تمہارا وضو ہو گیا. وہی لوگ جو کہتے تھے کہ صدیق آپ کی بیٹی نے، وہ کہتے صدیق آپ کا اس امت پہ پہلے بھی بڑے احسان تھے، ایک احسان یہ ہو گیا کہ اس امت کو مٹی سے وضو مل گیا. اس امت کو یہ تیمم کا جو واقعہ ہے، یہ جو حکم ہے، اس کے پیچھے ام عائشہ کا احسان ہے، خاندان صدیقی کا احسان ہے، اور اس کے پیچھے ایک احساس ہے. ساری پیری فقیری، ساری ولایت معاملات کے احساس کی طرف آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. عدالت کا سارا نظام صرف ایک آیت پہ ہے، اور دین کا سارا خلاصہ، میں ایک بہت بڑے محدث کی بات پڑھ رہا تھا، میں حیران ہوا، فرمایا دین کا سارا خلاصہ جو ہے، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی ایک بات پڑھ رہا تھا، فرمایا دین کا سارا خلاصہ صرف یہ آیت ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. سارا دین اسی میں ہے، عدل میں اور احسان میں. بیوی سے شروع ہوتا ہے، اولاد پہ ختم ہوتا ہے، اولاد پہ ختم ہوتا ہے کہ اولاد کے ساتھ ہمارا واسطہ کیا ہو، معاملہ کیا ہو. نسلوں کو پالنا ہے، ذہن میں رکھیے گا، اور نسلوں کی تربیت کرنی ہے. اس لیے عورت کو کہا گیا تو گھر میں رہے، تو نوکری اور جاب نہ کر، تجھے گھر کی رانی اور ملکہ بنانا ہے، کیونکہ تیرے سامنے ایک بہت بڑی نسلوں کی تعمیر ہے، تو نے نسلوں کی تعمیر کرنی ہے. نسلوں کی تعمیر کرنی ہے. بکری کا بچہ بنتا اس لیے ہے کہ بکری اس کی تعمیر کرتی ہے، چھاؤں میں رہ دیتی ہے، چھاؤں اسے چھاؤں دیتی ہے، اونٹنی قریب نہیں آنے دیتی. اونٹنی نے بچہ دیا، ہم صحرا میں تھے اور ہم نے دیکھا کہ بچے کو ایسے چھاؤں میں لیے بیٹھی ہے، ایسے دیکھ رہی ہے. کوئی قریب جائے اس کے بچے کو انگلی لگا کے دکھائے. اونٹنی نے جاب نہیں کی، کہ اس نے نسلوں کی تربیت کرنی ہے. عورت کو اسلام نے فارغ اس لیے کیے ہیں کہ نسلیں سب سے آخری سرمایہ ہیں. انسان دولت نسلوں کے لیے، شہرت نسلوں کے لیے، بڑا گھر نسلوں کے لیے، کیا کہتے ہیں، وہ انہی کے لیے لیے ہیں، وہ انہی کے لیے کیے ہیں، وہ یہی ہیں. اور اوتری مائی ہو اس سے گزارا نسلوں کے لیے، اور اوترا جوان ہو اس سے گزارا نسلوں کے لیے، کیا کروں اب بچوں کے لیے جی رہی ہوں، بچوں کے لیے اس کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں. اور مرد کہتا ہے کیا کروں اب بچوں کے لیے اس کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں، ورنہ مائی اس قابل نہیں، اور مائی کہتے ہیں ورنہ مرد اس قابل نہیں. نسلوں کے لیے عورت کو اسلام نے فارغ کیا ہے، ان کی پل پل میں نوک پلک سنوارے، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. چھ سال حضرت امام حسن رضی اللہ گزارے، امام حسین نے گزارے آقا کی ساتھ صحبت میں، 7 سال حضرت امام حسن نے گزارے آقا کے صحبت میں، 7 سال امام حسن نے، 6 سال امام حسین نے، پورے ساری کے ساری اس زندگی میں ایک نصیحت بھی ثابت نہیں ہے، اور سارا کا سارا کھیلنا ثابت، پیار ثابت ہے، محبت ثابت ہے، او مجھے پکڑ لو، مچل جانا، پیار کرنا، محبت کرنا، تین سال کا بچہ چلا گیا، ماؤں کی محبتیں کیا ہیں، پھر اس کے اندر ایک انتقام پیدا ہوتا ہے جس جو بدتمیزی کی شکل اختیار کرتا ہے، کہ بچے کہتے ہیں بدتمیز ہیں، وہ تو وہی سال وقت تھا جو اما کی باہوں میں سونا تھا لمبی نیند اور اپنی مرضی سے اٹھنا تھا، بعض وقت اپنے بچے کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد 2 گاڑیاں ہیں، وہ سرانے رکھ کے سوتا ہے، پھر ساری رات پھرکی کی طرح گھومتا ہے، پھر گاڑیوں پہ ٹانگیں لگتی ہیں، ٹھا ٹھا ہوتی ہیں، پھر صبح اٹھتے ہی گاڑیوں کو لیتا ہے، پھر گاڑیاں اٹھا کے، چھوٹی موٹی گندی سی گاڑی ہیں، میرے لیے گندی سی ہے، اس کو تو ساری زندگی کا سرمایہ کھٹیا بٹیا یہی ہے، وہ سارے اس گاڑیاں لے کے اپنی مرضی سے سوئے گا، اپنی مرضی سے اٹھے گا، بس اس کو سارا دن یہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے لینا ہے، جوتی سنبھال کے رکھنی ہے، اپنی ایک ایک چیز کو سلیقہ رکھنا ہے، اس کو معاف کر دینا ہے، اس کو یوں کر دینا، یہ اس کی زندگی کا تربیت ہو رہی، باقی اس کی مقدر میں ہے، جتنے بھی اولیاء صالحین ہیں یہ سارے کے سارے احساسات کی زندگی دیتے ہیں، بیوی کا شوہر کا احساس، شوہر کا بیوی کا احساس، احساسات کی زندگی دیتے ہیں، اور احساسات کی تاروں کو چھیڑتے ہیں، وہ ایمان کا احساس ہے، وہ اخلاق کا احساس ہے، وہ اخلاص کا احساس ہے، وہ معیشت کا، وہ معاشرت کا، وہ معاملات کا احساس ہے، کہ میرا رزق کیا واقعی حلال ہے، میرے بول واقعی حلال ہیں، میری آنکھیں واقعی حلال کی تلاش میں ہیں، میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں، نوکری مل جائے کبھی یہ نہ کہیں، جیسی مل جائے، اور بعض مشکوک نوکریوں کی بولیاں لگتی ہیں کہ اتنے میں نوکری ملی، کیونکہ وہ شعبہ مشکوک ہوتا ہے اور حد سے زیادہ مشکوک ہوتا ہے، حد سے زیادہ مشکوک ہوتا ہے، نہیں نوکری ملنا اصل نہیں، محنت کرنا، روزگار ملنا، نوکری ملنا، لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا میری نسلوں کے لیے رزق حلال طیب طاہر ملے گا، میرے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی بہترین باڈی، بہترین خوبصورت جسم جنہوں نے دیکھا ہے، اور لاجواب قد، اس وقت کے اے ایس پی بھرتی ہو گئے، اس وقت کے اے ایس پی بھرتی ہو گئے، مجھے فرماتے تھے کہ مجھے دوڑ لگوائی، جو کچھ ہوتے ہر میں کامیاب، ہر میں اوکے، اعلی تعلیم یافتہ تھے، اس دور میں ماسٹر تھے سائیکالوجی میں، ایم ایس سی کی ہوئی تھی، سارا کچھ ہو گئے، وہ چند دنوں کے بعد چھوڑ کے واپس آ گئے، میں اس دن اپنے خاندانی حالات پہ کچھ کتاب لکھی ہے، مزید لکھنے کے لیے کاغذات تلاش کر رہا تھا، تو ان کے اپوائنٹمنٹ لیٹر ملے مجھے، پھر حکومت کی طرف سے جو خط آئے کہ آپ کیوں چھوڑ کے چلے گئے، آپ واپس آ جائیں، وہ لیٹر ملے، کیونکہ ان کے مزاج میں ڈاکومنٹ سنبھال سنبھال کے رکھنا تھا، تو مجھے ایک بات جو سننے کو ملی، میری پیدائش سے پہلے ہی وہ معاملہ ہوا، اور نوکری بھی ہوئی اور ختم بھی ہوئی، تو مجھے جو بات سننے کو ملی وہ یہی ملی کہ میں اپنی نسلوں کو حلال کھلانا چاہوں گا، حرام نہیں کھلانا چاہوں گا، کیونکہ مجھے اس میں مشکوک نظر آتا ہے، نوکری مل جائے، ان احساسات کی تار کو اولیاء چھیڑتے ہیں، جس کو کہتے ہیں صدق کے مقال عقل حلال، کہ سچی راہیں اور سچا رزق یہ ولایت کی بنیادیں ہیں، یہ حجویری بنیادیں ہیں، یہ اولیاء کی صالحین کی بنیادیں ہیں. وہ ان احساسات کو بیدار کرتے تھے. آپ حیران ہوں گے، ساری 6 سالہ صحبت ملی ایک نواسے کو، 7 سالہ صحبت ملی دوسرے نواسے کو، ایک عمل آتا ہے بڑا عجیب و غریب کہ مشکوک مال گیا، منہ میں کھجور اٹھا کے صدقے کی منہ میں ڈالی تو حضور نے کہا 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 ایسے فرما کے منہ سے انگلی نکال لی کہ بیٹا میرے نواسوں، سادات پہ اور آل رسول کے لیے صدقے کا مال جائز نہیں ہے. سادات کے لیے، آل رسول کے لیے ہمارے لیے جائز نہیں، ہم نہیں کھا سکتے، فاقے برداشت کر سکتے. اور فاقوں کا عالم یہ تھا کہ عم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی چارپائی بے سوئے، کروٹیں بدل، بے چین، آخر کار اپنی پیٹ مبارک کو چارپائی کی لکڑی کے ساتھ ایسے لگا کے جھک گئے. تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے آپ کو؟ فرمایا عائشہ بھوک ہے. اور امت کو ایک احساس کی زندگی دی ہے کہ اگر رب رزق وسیع کر دے تو اس میں بھی احتیاط کرنی ہے، اور رب رزق تنگ کر دے تو سمجھ لیں کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے. احساسات ولایت کا پہلا نظام ہے، فقیری کا پہلا نظام ہے. اللہ کے ولی بہت بڑے دانشور ہوتے ہیں، اللہ کے ولی بہت بڑے حکیم دانا ہوتے ہیں، اللہ کے ولی بہت بڑی عظیم ہستیاں ہوتی ہیں، جو امت کی نبزوں کے نباز ہوتے ہیں، جو نبزوں کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہیں کہ نبز ڈوب رہی ہے یا ابھر رہی ہے، نبزوں کو دیکھتے ہیں. اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو زندگی کے کس معاملات میں کیسے چلانا ہے، کیسے چلانا ہے. اس کو ابھی رعایت دینی ہے، اس کو ابھی اس حکم پہ چلانا ہے. آقا کی بارگاہ میں کئی لوگ آئے، یا رسول اللہ ہم فلاں کام نہیں کریں گے، فلاں حکم نہیں مانیں گے، فلاں. آپ نے بہت سی رعایتیں دے دی، کچھ فرمایا نہیں یہ تو کرنی پڑیں گی، بہت سی رعایتیں دے دی. کسی پیر کے ساتھ لگ کے ہماری زندگی کا احساس بڑھتا چلا جائے، کسی پیر سے بیعت ہونے کے بعد ہماری زندگی کے احساسات میں ترقی ہو جائے. احساسات میں ترقی ہو جائے. کیا مثلاً کہ ہم نے اپنی زندگی میں دوسروں سے لین دین کیسے کرنا ہے؟ اگر مجھے اللہ نے دولت دی ہے تو اس دولت میں میرے حصے دار کون ہیں؟ بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹا بھی ہے، یا بیٹے بھی ہیں، بیویاں ہیں، بیوی بھی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عدالت میں، عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں ایک کیس آیا، حضرت علی موجود تھے. از مشکل سے مشکل کیس مجھے استاجی مولانا عبد المجید صاحب باب العلوم رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی، جو مولانا منیر احمد منور صاحب نے لکھی ہے لولاک کے خاص نمبر میں، حوالہ اس لیے دے رہا ہوں، عجیب بات لکھی ہے. فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو مشکل کشا کہتے ہیں. فرمایا کہ ہمارے مولانا حسین علی صاحب جیسے لوگ وہاں بچھرام والے، ان کے شجروں میں لکھا ہوا ہے مشکل کشا کے واسطے. فرمایا ہمارے اکابر سے ہمیں، اکابر سے ہمیں بدگمانی پیدا نہ ہو، یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں حضرت علی کو مشکل کشا ان کے قاضی ہونے کے بارے میں کہ وہ ایسے ایسے معاملات میں عقدا کشائی کرتے تھے کہ جہاں بڑے بڑے لوگ آجز آ جاتے تھے، سمجھ گیا؟ ایسے ایسے معاملات میں حضرت عمر فرماتے ہیں، کیا ہے کہ عمر ہلاک کیا ہے جی؟ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. علی مشکل سے مشکل معاملات میں ایک چٹکیوں میں حل کر دیتے تھے. ایک مائی آئی، اس نے کہا یہ شوہر جو بندہ مرا ہے، میری بھی احسن، میرا بھی احسن، یہ کہا تھا یہ اس کا بیٹا ہے، اس نے چھپ کے مجھ سے شادی کی ہوئی تھی، مجھے جائیداد سے حصہ ملے. کچھ گواہ تھے حق والے، کہتے واقعی اس کی شادی ہے، کچھ تھے نہیں ہے. اب معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا اور وہ مائی مصر تھی اس بات پہ کہ یہ اسی کی اولاد ہے. حضالی نے پل بھر میں چٹکیوں میں عقدہ کشائی کی اور مسئلہ حل کیا. آپ نے اور بچوں کو بلایا، اس کو بھی ان کو دوڑایا، یہ بچہ پیچھے رہ گیا. فرمایا اسی بوڑھے کی اولاد ہے، بڑھاپے کی اولاد میں بچہ کمزور ہے، اسی بوڑھے کی اولاد ہے، اس کا حق ہے. وہ جوانوں کی اولاد تھی، یہ بڑھاپے کی اولاد ہے. ہم اپنی زندگی کے معاملات میں سب سے پہلے چلیں گے. میں باہر تو بہت بڑا با اخلاق ہوں اور گھر کے اندر انتہائی اعلی درجے کا بد اخلاق ہوں. میں باہر تو بہت بڑا سخی ہوں، گھر والوں کے لیے اعلی درجے کا بخیل ہوں. میں باہر تو بہت بڑا رائٹر ہوں، شائع ہوں، دانشور ہوں، قلم کار ہوں اور ایک بہترین دیانتدار تاجر ہوں. گھر والوں کے ساتھ میرے معاملات کیا ہیں؟ ان کے ساتھ میری سختی، میرا لہجہ، میری آواز کیسے ہیں؟ یہ احساسات دیے ہیں. پھر یہ جب احساسات ہوتے ہیں پھر لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں یہ دین ہمیں بھی دے دیں. میں ایک بات اللہ سے کتنے عرصے سے دعا کر رہا ہوں کہ مولا چین کتنی ارب آبادی ہے؟ سوا ارب، ڈیڑھ ارب، اندازہ؟ سوا ارب کی آبادی ہے مولا، صرف پانچ یا چھ تاجروں کی وجہ سے پورا انڈونیشیا مسلمان ہوا تھا، اور چند تاجروں کی وجہ سے مولا فلپائن سارا مسلمان ہوا تھا. مینیلا لفظ نہیں ہے، من اللہ لفظ ہے. یہ مینیلا جو اس کا کیپیٹل ہے، دارالخلافہ ہے، یہ لفظ من اللہ ہے. مجھے ایک صاحب گئے وہاں، انہوں نے کہا وہاں ایک قبیلہ ہے، ان کی کاسٹ کا نام ہی مدینہ ہے اور جگہ جگہ اسلامی نام ہے. چند تاجر ہی گئے، پورا کے پورے ملک مسلمان ہو گئے. یا اللہ، ہمارے پاکستان کے تاجر اس وقت چین میں بہت زیادہ جا رہے ہیں اور وہاں کے تاجر پاکستان میں زیادہ آ رہے. اللہ ہمارے معاملات اتنے سچے ہو جائیں کہ چین والے کہیں کہ یہ معاملات تم نے کہاں سے سیکھے. میں نے اس درس میں ایک بات میں نے امام محمد کی کہی تھی کہ کسی نے پوچھا کہ اتنی کتابیں لکھی ہیں آپ نے، آپ نے کوئی تصوف پہ کتاب نہیں لکھی، صوفیت پہ کتاب نہیں لکھی، صوفی ازم پہ کتاب نہیں لکھی. فرمایا میری کتاب البیوع نہیں ہے، بس وہ ساری کی ساری صوفیت پہ ہے. کیا مطلب؟ وہ میری کتاب جو بیع پہ ہے، معاملات پہ ہے کہ کیسے معاملہ کرنا ہے، اس میں کتنی صفائی ہونی چاہیے، کسی کا حق، اپنا حق کیسے کرنا ہے، یہ ساری کی ساری جو میری کتاب ہے یہی تصوف ہے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب احساس ہوتا ہے. سارے اولیاء کرام احساس کی زندگی کو بیدار کرتے کرتے ساری زندگیاں، ساری جوانیاں گزار دیتے ہیں. احساس، احساس. یہ معافی احساس کی تنہا میں معاف کر دیجئے گا، میری وجہ سے آپ کو تاخیر ہوئی، معاف کر دیجئے گا، فلاں بول میں نے بولا تھا. میں نے اس دن ایک اندازہ لگایا، میں ایک جگہ گیا، میرے بچے میرے ساتھ تھے، ایک صاحب کو ملا، ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی، میں ان کی تعزیت کے لیے گیا، اور بھائی بھی تھے. تو جب میں اٹھنے لگا مجھے کہنے لگا، گزشتہ کوئی کمی کوتاہی ہو تو معاف کیجیے گا. میں جب آپ کے بیٹھا، اپنی سواری میں بیٹھا، میں سوچتا رہا، سوچتے سوچتے میں نے کہا کہ اس بندے نے کوئی 1900 2003 میں یا 2002 میں اس نے مہم شروع کی تھی میرے خلاف، دنیا کا ہر الزام ہر جگہ، اور مجھے دیکھ کے نفرت سے تھوک دیتا تھا، پتہ نہیں کوئی بات ہوگی. اس نے ایک بول بولا کہ کمی کو تجوگ تو معاف کیجیے گا. میں نے کہا تو کوئی بات ہی کچھ نہیں ہے. وہ کس چیز نے اسے یہ بات کہی؟ اسے ایک ایمانی زندگی ملی تھی، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت وہ ایمان کی سطح میں مجھ سے کروڑ درجے اوپر ہے. میں ایک بیکری میں گیا، بیکری میں ایک بندے کو دیکھا ایسے کش لگا رہا، اور وہ مولا جٹ کے انداز کی اس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، ایسے بیٹھا ہوا ہے. وہ بیکری میں مال بن رہا تھا. میں نے اس کہا کہ اس سے کچھ تھوڑا چھیڑ چھاڑ تو کرنی چاہیے. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا فریش کوئی کیک نہیں بنایا؟ کہہ رہے ہاں جی بنایا ہے. میں نے کہا بیٹھ کے کھانے کی جگہ نہیں؟ وہ کالی بینچیں پڑی ہوتی ہیں بیکری میں، گلی محلے کوئی بیکری کی بات کر رہا ہوں، یہ بیکری نہیں جس کو آپ ڈبہ جب لینے جاتے ہیں تو ہاتھوں پہ دستانے چڑھا کے بیکری کا سامان دے رہے ہوتے ہیں، جب پکانے کا وقت آتا ہے ذرا وہاں بھی ذرا دیکھا گا. میں ایک بیکری میں گیا تو ایک صاحب کہنے لگے ذرا بیکری کا سامان لینا ہے، ایسی گلوز چڑھا کے دیکھا رہتے. میں ہنس پڑا، کہوں میں نے کہا جب یہ جہاں بن رہی ہوتی نا ذرا وہاں کے گلوز بھی دیکھا کرو، وہاں کے دستانے بھی دیکھا کرو. تو میں نے ان سے کہا کہ جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے؟ کہنے لگے یہ بیٹھنے کے، ایک گوشالہ تھا اس کے ساتھ آگے گلی میں، گوشالہ اچڑ گیا، اس کے ساتھ آگے گلی میں بیکری تھی. وہ پٹواری صاحب کا بیٹا تھا، شریف آدمی تھے پٹواری صاحب. تو میں نے کہا آپ بھی کھائیے. کہنے لگے نہیں. اس نے سگریٹ کیسے کش کھینچا، کہنے نہیں آپ کھائیں. میں نے کہا نہیں کھائیں، اچھا ہے بنا ہوا ہے. اس نے بھی کھایا، میرے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے، تینوں نے کھایا، بات چیت چلی. میں نے اپنا تعارف کر، اچھا آپ کی وہاں دکان ہے حکمت کی؟ میں نے کہا ہاں میں وہاں ہوتا ہوں. تو بات چلتے چلتے رب کی کریمی دیکھے، رب نے اس کا دل پلٹا، اور ایک دفعہ میں نے اس کو دعا کرتے دیکھا. میں اس کے پیچھے بیٹھا رہا اور وہ دعا کر رہا تھا. میں نے کہا طارق تجھے زندگی میں شاید اتنی توجہ، دھیان، استحضار والی دعا کبھی شاید تجھے موقع ہی نہ ملا ہوگا، اور تو نے کی ہی نہ ہوگی، اور اس کی توجہ دھیان والی اتنی دعا، یہ وہی تو ہے. وہ سگریٹ پی رہا تھا، بیکری کا ایک کیک کھلایا تھا اس کو، اور میرا گمان یہ ہے کہ اس پہ میرا خرچہ 2.5-3 روپے ہوا تھا، اور 2.5-3 روپے کے اندر اللہ کا وہ بندہ آج ولی بن گیا ہے. ملتا ہے کبھی کبھی، ملاقات ہوتی ہے. جب ہماری زندگی کے احساسات بیدار ہوں گے، پھر دوسرے کی دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت کا فکر ہمارے اندر، اور پھر مدینے والے کی زندگی کا ایک مزہ آئے گا اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس میں قناعت ہوگی، استغنا ہوگا. دوسرے کے پاس بڑی گاڑی ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو اس کے بارے میں حسد بھی نہیں ہوگا، اور اپنے اندر اطمینان بھی ہوگا کہ مولا نے مجھے اس حال میں رکھا ہے تو الحمدللہ. حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، غریب بھی ہے اور متکبر بھی ہے، اس پہ لانت ہے، تین بندوں پہ لانت ہے، ان میں یہ ہے۔ یہ کس وقت پیدا ہوتی ہے؟ غریب اور متکبر، غریب و متکبر کس وقت بنتا ہے؟ یہ بنتا اس وقت ہے جب اس کے اندر احساسات زندہ نہیں ہوتے استغنا کے، وہ حسد میں پڑ جاتا ہے کہ یہ مالدار ہیں، انہوں نے میرا حق کھایا ہوا ہے، معاشرے کا حق کھایا ہوا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی رزق حلال کمانے والا مالدار بھی ہے تو اس کے بارے میں بھی اس کے دل میں ایک حسد ہوتا ہے، ایک کینہ ہوتا ہے، ایک بغض ہوتا ہے۔ وہ کینہ، حسد، بغض اکٹھا ہو کے ایک مجموعہ بن جاتا ہے تکبر کا، اور وہ کہتا ہے مجھے ان کی کیا ضرورت ہے، مالدار ہیں تو اپنے لیے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے غریب ہے لیکن متکبر ہے۔ اسلام ان احساسات کو جا کے دبا دیتا ہے، کہہ رہے نہیں، خیال کر، تجھے اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، اب اپنے احساس کو بیدار کر کے، مولا اگر تو اس حال میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، اب یہاں حسد پیدا نہیں ہوگا۔ اور اسلام کے احساسات کا نظام دیکھیں، مالدار کو حکم دیا ہے غریب کا خیال کر، غریب کو حکم دیا ہے اپنے اندر کے استغنا کو باقی رکھ، کسی سے سوال نہ کر، اپنی حاجت کو چھپا۔ واہ، مالدار کو احساس یہ دیا ہے، غریب کو تلاش کر، غریب کا خیال کر، اور غریب کا متلاشی بن، ٹھیک، اور غریب کو احساس خودداری کا دیا ہے۔ خودداری اور تکبر کی سرحدیں ملتی ہیں، سخاوت اور فضول خرچی کی سرحدیں ملتی ہیں، یہ پھر ایک اور موضوع شروع ہو جائے گا۔ خودداری اور تکبر کی سرحدیں ملتی ہیں، قناعت اور بخل کی سرحدیں ملتی ہیں، غریب کو خوددار کیا ہے اور مالدار کو احساس دیا ہے۔ غریب کو کہا اپنی حاجتیں چھپا، اللہ کے سامنے پیش کر، مخلوق کے سامنے پیش نہ کر، اور مالدار کو کہا غریب کو تلاش کر۔ جب یہ احساس اگر غریب میں زندہ ہو جائے، وہ کسی سے قرضے کے نام پہ سوال خط نہ لکھے، وہ کوئی سڑکوں پہ سوالی نہ بنے، مدینہ کے معاشرے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں گلیوں میں صدقے کا مال لے لے کے آوازیں لگاتے تھے، زکوٰۃ کا مال لے لے کے آوازیں لگاتے تھے، خیرات کا مال لے لے کے آوازیں لگاتے تھے، ایک شخص ایسا نہیں تھا جو کہ سوال کرنے والا ہو، لینے والا ہو۔ یا سارے مالدار ہو گئے تھے یا سارے خوددار ہو گئے تھے کہ ہم اپنی ضرورتیں اللہ سے پوری کرائیں گے، ہم لوگوں کے سامنے نہ نظروں کے سوالی، نہ لفظوں کے سوالی، نہ چال کے سوالی، نہ ڈھال کے سوالی، نہ حال کے سوالی، نہ کال کے سوالی، نہ کیفیات کے سوالی، نہ انداز کے سوالی، سوال کی کئی قسمیں ہیں، نہیں، ہمارے اندر استغنا ہوگا، ہماری نظریں لوگوں کی جیبوں پہ نہیں ہوگی، اللہ کے خزانوں پہ ہوگی۔ یہ احساس اسلام نے دیا ہے، اور اس احساس کو آج پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں اپنی کتاب کشف المحجوب میں، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ احساس دیا ہے، پھر یہ غریب ہوگا، خوددار ہوگا، متواضع ہوگا، اس کے اندر تواضع ہوگی، اس کی چال میں، اس کے انداز میں تواضع ہوگی، بہت متواضع ہوگا۔ اور جب مالدار ہوگا اور اس کے اندر احساس ہوگا، مالدار ہوگا، متکبر نہیں ہوگا، بڑی سواریاں، بڑے گھر، بڑے عہدے، بڑے نام، بڑی شہرت، بڑی دولتیں، پر اس کے اندر تواضع ہوگی۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے، میں نے اپنے حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان سے عرض کیا، ان کو کشف ہوتا تھا کہ میرے چچا کے بارے میں آپ مراقبہ کشف القبور کا فرمائیں، تو انہوں نے مراقبہ فرمایا، تو فرمایا تیرے چاچے کو اللہ نے بخشش دے دی ہے، وہ متواضع تھا اور غریبوں کے، مزدوروں کے اور نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاتا تھا اور کوئی احساس نہیں کرتا تھا، اللہ نے اس عمل پہ اس کو معاف کر دیا۔ پھر مالدار کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی، یہ اولیاء احساس دیتے ہیں، یہ احساس ولایت ہے، یہ احساس فقیری ہے، یہ احساس زندگی کا سبق اور حاصل ہے. یہ احساس، پھر یہ احساس بڑھتے بڑھتے بڑھتے، پھر یہ احساس، پھر یہ دل کی دنیا کو آباد کرنے میں لگ جاتا ہے. بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ حد سے زیادہ اس دور کے ارب پتی تھے، مالدار نہیں تھے، ارب پتی تھے، لیکن ان کی زندگی عجیب و غریب ہے. اور بیٹے صدر الدین رحمت اللہ علیہ جب ان کے پاس وہی مال ورثے اور ترکے میں آیا ہے، سارا مال انہوں نے صدقہ کر دیا اور فقر اور فقیری اختیار کی، تو کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا ابا جی کے پاس اگر سانپ تھا تو اس کا منتر بھی تھا، دولت سانپ ہے تو کاٹتی ہے تو منتر ہونا تھا فوراً، میرے پاس سانپ تو تھا منتر نہیں تھا، کہیں یہ دولت مجھے اللہ اس کے حبیب مدینے والے سے دور نہ کر دے، اور کہیں یہ دولت مجھے دس نہ لے، اس لیے میں نے ساری دولت کو چلتا کر دیا. ساری روح کی دنیا، ساری روحانیت، جیسے شیخ نے پوچھا کہ عالم کسے کہتے ہیں، تو فرمایا حضور جس کے اندر استراب ہو، بے چینی ہو کہ فلاں میرا معاملات خراب ہو گئے، میں نے اپنی بیٹی کا حق تو پورا نہیں دیا، بہن کا حق تو پورا نہیں دیا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے گاڑی کا ماڈل تبدیل کروں، میں نے کہا نہیں، آپ اجازت دے دیجیے. میں نے کہا بہن کا حق دیں. اور مجھے اس دن انہوں نے کہا، کہنے لگے جی میں نے بہن کے حق کے لیے کیا. میں نے کہا خوشی ہوئی. جب احساسات کی زندگی آتی ہے اور احساسات کے تانے بانے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، روح کی دنیا کے ساتھ جڑتے اور بنتے چلے جاتے ہیں، پھر ایک انسان کی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے ایک احساس ہوتا ہے، بیوی ہے، کسی کی بیٹی ہے، اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتا ہوں، اپنی بیٹی کے بارے میں میرا لہجہ، میرا انداز کیسے ہے، اس کے بارے میں کیسے ہے. پھر احساس بیدار ہوتا ہے، یہ کونپلے ہیں، میری نسلیں ہیں، میری اولاد ہیں، ان سے میرا لہجہ کیسے ہے، ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ گالیاں، میرا ذہن انداز یہی ہے. ہمارے جہاں یہ میرا کلینک ہے، تو یہاں ہمارا جہاں ابھی ہمارے اخبار کا دفتر بنا ہے، یہاں جنریٹر پڑا ہوتا تھا، یہ بلڈنگ کا حصہ بن رہا تھا. ہمارے ایک ساتھی تھے، میں نے ان کو اس کی نگرانی دی، تو مجھ سے کہنے لگے کہ جی میں بچوں کو اتنا مارا اتنا مارا، اب جب تک اتنا نہ ماروں کہ جتنا پولیس والے مارتے ہیں، الفاظ مجھے یاد ہیں، اس کے بعد بھی دو تین دن ٹھیک رہتے ہیں، پھر ویسے کے ویسے ہوتے ہیں. اتنا وہ ڈیٹ بن گئے، اتنا ڈیٹ بن گئے. پھر اس کے اندر احساس بیدار ہوتا ہے، احساس بیدار. حضرت خواجہ حبیب عجمی حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے. ساری زندگی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے، ٹیک لگا کے نہیں بیٹھے، ایک دفعہ پاؤں بھی پھیلا لیا اور ٹیک بھی لگا لی. کسی نے پوچھا حضرت خیریت تو ہے، آپ نے ساری زندگی نہ پاؤں پھیلائے نہ ٹیک لگائے، آج خیریت تو ہے؟ فرمایا حالت کشم میں محسوس ہوا ہے، میرے مرشد کا وصال ہو گیا ہے. مرشد کی زندگی میں، حالانکہ مرشد میلوں دور رہتے تھے، مرشد کی زندگی میں میں نے کبھی نہ ٹیک لگائی نہ کبھی پاؤں پھیلایا. مرشد کا ادب میری زندگی میں ایسا تھا. اور جتنا مرشد کا دل میں احساس بڑھتا ہے، پیار کا، محبت کا، کوئی بدگمانی نہیں ہوتی. اور جتنا محبتیں ختم ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بدگمانی ہوتی تھی، اس سے ہاتھ ملایا، میرا حال نہیں پوچھا، میری دکان کا نقصان ہو گیا، پوچھا ہی نہیں ہے، میں نے حالانکہ میسج بھی کیا، کوئی جواب ہی نہیں دیا. اتنی ہم نے خدمت کی، ہم نے جانیں گلا دی، اور انہوں نے ہمارا حال نہیں پوچھا. اس بندے سے چہک مہک کے باتیں کر رہے، میرا حال ہی نہیں پوچھا. کیا پتا تیرے لیے کتنی دعائیں کی، تجھے کیا پتا. جب احساسات زندہ ہوتے ہیں، پیار کے، عشق کے، مرشد سے محبت کے، پھر فرماتے ہیں انہیں ہمارے حال کی اللہ نے خبر دے دی ہے، اور انشاءاللہ اگر اس حال میں مطمئن ہے، اس میں خیر ہے، یقین جانئے کئی کئی دن اپنے مرشد کی خدمت کرتا رہتا تھا، ان کے بیان نہیں ہوتے تھے، جب میرے درس ہوتے ہیں مجھے باتیں کرنا آتی ہیں، وہ نہیں کرتے تھے، وہ صاحب توجہ تھے، وہ صاحب توجہ تھے، کئی کئی دن پوچھتے ہی نہیں تھے کہ تیرا نام طارق ہے، آیا ہے، خیریت ہے، بس مجھے پتا تھا شیخ کی نظر میں ہوں، توجہ میں ہوں، بس ٹھیک ہے، پوچھنا کون سا ضروری ہے. اور سب سے زیادہ سختی میرے ساتھ ہوتی تھی، سب سے زیادہ سختی، حالانکہ میرے گھر کا مزاج، گھر کی طبیعتیں کوئی سختی کی نہیں تھی، مار کٹائیوں کا، چیخو پکار کا نظام نہیں تھا. سب سے زیادہ سختی. اور جس وقت شیخ نے سر پہ خلافت کا ذمہ داریاں دی، تو بس رو رہے تھے اور میں بھی کہ طارق تو یہ نہ سمجھنا، تجھے سختیاں بس آج کے دن کی امانت دینی تھی. انہوں نے تو اہل بنانے کی بھرپور کوشش کی، باقی میری کوتاہی. انہوں نے تو بھرپور کوشش کی اہل بنانے کی، جب یہ احساس کی محبت بڑھتی ہے اپنے شیخ کے ساتھ، پھر دل کے اندر کی توجہات منتقل ہوتی ہیں، ورنہ پھر شک اور بدگمانیوں میں بندہ چل بھی رہا ہوتا ہے، کبھی شک میں، کبھی بدگمانی میں، کبھی مغالطوں میں، کبھی کس چیز میں، بس اسی طرح چلتا رہتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں پل پل روٹھ جانا ہوتا ہے، وہ بیوی سے بھی روٹھ جاتے ہیں، مرشد سے بھی روٹھ جاتے ہیں، معاشرے سے بھی روٹھ جاتے ہیں، گھر سے بھی روٹھ، ان کے مزاج میں روٹھ جانا ہے، ہر وقت روٹھ جانا ہے. میرے دوستو، یہ اولیاء کرام صالحین، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، درویش، یہ زندگی کا ایک انداز دیتے ہیں کہ وہ احساس کو زندہ کرتے ہیں، اور احساس کو تابندہ کرتے ہیں، اور احساس کو زندگی دیتے ہیں، اور احساس کی تعمیر کرتے ہیں، اور احساس کو بیدار کرتے ہیں، بیدار کرتے ہیں. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حبیب اجمی جیسے لوگ میرے مرید ہیں، مجھے اور کسی کو مرید کرنے کی ضرورت نہیں، اگر قیامت کے دن میرے اللہ نے پوچھا نیکیاں لے آ، میں اپنے اس مرید کو آگے کر دوں گا، مولا میری نیکی یہ ہے. فرمایا، میں نے اس بندے کی زندگی میں وہ سبق دیا ہے کہ اس بندے نے 41 سال میری خدمت کی ہے، اس نے 41 سال میری خدمت کی ہے، اور 41 سال میں اس نے ماں کو، گھر کو، گاؤں کو، بستی کو، زندگی کو سب بھول گیا، اور میں قیامت کے دن سارے حقدار آئیں گے، ماں آئے گی مولا میرا حق، بیوی آئے گی میرا حق، بہن، رشتہ دار، سارے حق لینے والے آئیں گے. اس وقت میں اللہ کے سامنے عرض کروں گا کہ مولا، جب تو نے میرا حساب لینا ہے، میں نے اس کو سامنے کر دیا ہے، اگر تجھے اس کو دیکھ کے تیری رحمت متوجہ ہوتی ہے، اپنی اس رحمت کے حصے میں سے حقداروں کو دے دے، اللہ ان حقداروں کو اتنا دے گا کہ وہ کہتے کہ اے کاش کہ ساری زندگی ہم اس کو، حبیب عجمی کو، ایک بار بھی نہ دیکھتے اور یہ ہم سے جدا رہتا، آج اس جدائی کا یہ صلہ ملا ہمیں. اس شخص نے میری خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں. ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری خاطر خدمت میں اتنی قربانیاں دی ہیں کہ کل قیامت کے دن میرا اللہ پوچھے گا کیا لایا، میں حبیب عجمی کو سامنے کر دوں گا، مولا میرا یہ مرید ہے اور مجھے مرشد کہتا تھا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا حساب لے لے، اگر اس کی بخشش تو کر دیتا ہے اپنی رحمت سے، تو اس کو تو فیل مجھے بھی بخش دے، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں. مرید کو پیش کر رہے ہیں اس کی قربانیوں کی وجہ سے، اور قربانی بغیر احساس کے نہیں ہوتی، اس کی قربانیوں کی وجہ سے، اس کے مجاہدے کی وجہ سے، مرشد کے لیے فدا ہونے کی وجہ سے. آج وہ بابا اکرم ہمارا کہہ رہے جی مجھے چھٹی دے دیں. میں نے کہا بابا جی کتنا عرصہ ہو گیا؟ بابا اکرم نے مجھے غالباً 4-4.5 ماہ کہے میں گھر نہیں گیا. میں نے کہا 2 دن کی چھٹی ہے. کہا نہیں جی 1 دن ڈیفور کر دو، میں جمعرات کو آ جاؤں گا، चलो मैंने कहा जाने जो कर दो। बाबा रो रहा था इस छुट्टी मिलने पे रो रहा था, बाबा इस छुट्टी मिलने पे रो रहा था कि मुझे जो है आज छुट्टी मिल गई और मैं जाते जाते मैं भी रो रहा था। और मैं इस बात पे रो रहा था कि मौला इनकी कुर्बानियों और इनके अंदर की कैफियतों की वजह से बाबा था घर में चलो खिदमत होती, कोई कोई पराठा मिल जाता, कोई मक्खन मिल जाता, कोई चीज मिल जाती। इन बूढ़ों की कुर्बानी की वजह से मौला तेरा ये निजाम चल रहा है और ये सारा निजाम आज तारे की वाह वाह हो रही है। असल में तो ये बूढ़ी हड्डियां हैं जिन्होंने यहां ठंडा पानी है, सर्दी है और मिजाज के खिलाफ गिजाएं, तबीयत के खिलाफ हवाएं सबको बर्दाश्त किए कि कहता था कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे। फिर मैंने बाबा से कहा, मैंने कहा बाबा जी दुआ मांगना तेरी मैयत भी यहां से निकले और मेरी मैयत भी यहां से निकले जैसे मख्तूम सैयद कबीरुद्दीन की मैयत यहां से निकली थी। उनके मौत के बाद मैंने उन्हें लकब दिया मख्तूम का, वो तो खुद थे भी आले रसूल हसबी नसबी। मैंने बाबे से कहा बाबा दुआ मांग तेरी मैयत भी अब यहां से निकले मेरी भी यहां से निकले। फिर जिंदगी के एहसासात बेदार होते हैं। मैंने एक दफा अर्ज किया था साथियों से खिदमत किसे कहते हैं, मैंने कहा एहसास का नाम खिदमत है, एहसास का नाम खिदमत है। दबा रहे थे, उसने कहा दबाना आता है, उसने कहा हाँ जी आता है, उसने कैसे, उसने कहा ना ना तुझे दबाना नहीं आता, मैं दबाना मैं तुझे सिखाता हूं, हड्डी से हड्डी ना दबा गोश से गोश दबा, ये दबाना समझ नहीं है, हड्डी से हड्डी ना दबा गोश से गोश दबा ये दबाना है। हड्डी से हड्डी दबाएगा तो मेरी चीख निकलवाएगा। हजरत करीम तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान तशरीफ लाए, सैयद अमीर शरीयत के बच्चों ने कहा बेटों ने कि हजरत आपको हम दबाते हैं। वो इतने नफीस से बंदे सैयद बादशाह के बब्बर शेर, उन्होंने जो दबाया हजरत ने फरमाया अब इस दबाने की थकान को उतारने के लिए बंदा दो। ये जो दबाया था ना अब इसकी थकान उतारने के लिए एक बंदा हो जब इसकी थकान उतारे। उन्हें पूछा कैसे दबाना है, उन्हें कहा हड्डी से हड्डी नहीं दबाना है गोश्त से गोश्त दबाना। मैंने अर्ज किया खिदमत किस चीज का नाम है, कहा एहसास का नाम, अमानतदारी का एहसास, चीजों के जाय होने का एहसास, नुकसान का एहसास, इसका नाम खिदमत है, एहसास है उसके अंदर। मैंने अपने एक साथी को फोन किया, मैंने कहा कहां है, कह रहे फला जगह, मैंने कहा आए किचन के ऊपर छत पे आ जाएं। वो बेचारा आ गया, नीचे हमारे लंगर खाने में सफेद चने पड़े थे, उनको कीड़ा लग गया, उसको थैले के ऊपर उन्होंने फैलाया ऊपर, फिर बारिश आ गई, किसी ने उसको नहीं हटाया, बारिश आके फिर वो भीग गए, भीग के फूल गए, अब फिर सूख रहे थे और वहीं पड़े हुए थे, वहीं पड़े हुए थे। और मुझे कश्मीर में कैफियत तो पैदा नहीं होती, ऐसे ख्वाब में हजरत ने फरमाया तारिक वो किचन के ऊपर गया तू, उसी वक्त दौड़ पड़ा, वो वक्त बे वक्त की वो वक्त ही बे वक्त हुआ और मैंने वहां जाके देखा। और हमारा एक साथी रोजाना वहां परिंदों को दाना डालने जाता है, उसने नहीं देखा, पड़ा तो पड़ा, रोजाना दिन में दो बार परिंदों को दाना डालने जाता है, वो जाता रहा उसने देखा। ये एहसास है। तो पूछा कि ये बताओ दस्तरखान झाड़ना आता है, हमारे अकाबर में से एक बुजुर्ग की बात बता रहा हूं मैं, कैसे, मैं देखो हड्डियों को उठा के ऐसी जगह डालो जहां बिल्लियां खा जाएं, ये टुकड़े उठा के ऐसी जगह रखो जहां चिड़ियां खा जाएं, یہ چھوٹے چھوٹے بھورے اور ذرے ایسی جگہ رکھو جہاں چونٹیاں کھا جائیں، یہ دسترخوان صاف کرنا ہے وہ بھی ہم سے سیکھو، یہ احساس ہے خدمت، تو نام سارا احساس کا ہے، میں امین ہوں، میں امین ہوں، اور میں نے ایک ایک پیسے کا جواب دینا ہے، اپنی نسلوں کے لیے کیا کما کے جا رہا ہوں، برکت یا کثرت، برکت یا کیا کثرت، کتی کتنے بچے دیتی ہے اور بکری کتنے بچے دیتی ہے، کتی میں ساری کثرت ہوتی ہے اور بکری میں ساری برکت ہوتی ہے، میرا رب برکت کو دکھاتا ہے سڑکوں پہ، عالم پہ، انسانیت پہ، کہ کتی کے ریوڑ نہیں ہوتے، بکری کے ریوڑ ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہر سال لاکھوں کے سے زیادہ ذبح ہوتی ہے قربانی کے نام پہ، اور سارا سال کروڑوں سے زیادہ ذبح ہوتی ہے گوشت کے نام پہ، یہ فقیری ہے، احساس زندگی کا یہ فقیری ہے، اسی کا نام فقیری ہے، اسی کا نام ولایت ہے، میں نے پہلے دن میں بس جس دن سے پوچھا تھا نا، میں نے اپنے حضرت سے، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ یا کچھ بار تفرض کیا، میں حضرت جو آپ کے دل میں ہے میں چاہتا ہوں میرے دل میں آ جائے ایسے، تو حضرت نے فرمایا دونوں ہاتھوں کو رگڑ، اور میں نے خوب رگڑا تو میرے ہاتھ برداشت نہ ہوئے، گرمی پیدا ہوئی، تو فرمایا اپنے دل کو میرے دل کے اتنا قریب کر، اتنا قریب کر، اتنا قریب کر، اس دل کے اندر کی جو حرارت اور نور اور تجلیات اور کیفیات ہیں وہ تیرے دل میں منتقل ہو جائیں، اور ہوتی ہیں 100% ہوتی ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا احساس دل میں ہو کہ میں نے اس دل سے کچھ حاصل کرنا ہے، اور اگلی بات اور بھی بتا دوں، اگر آپ کو مجھ جیسا بندہ ملے جس کے دل میں ہی کچھ نہیں ہے اور آپ مخلص ہیں، رب کعبہ کی قسم اللہ غیب کے خزانے سے آپ کو دیکھ رہے، سچا جذبہ ہے نا، میں واقعہ نہیں سنایا کرتا کہ ایک شخص کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ کو پانا ہے، ادھر پوچھا ادھر پوچھا، کسی نے کہا کہ فلاں جگہ ایک درویش رہتے ہیں، ان پہ چل چلا جا، اللہ اللہ سکھا دیں گے، ان کی مہینوں پیدل سفر کر کے ان کی خدمت میں پہنچا تو پتا چلا چند دن پہلے شیخ کا وصال ہو گیا، بہت پریشان ہوا، جی بھر کے رویا کیا کروں، اتنا سفر کر کے آیا تھا، اب پوچھا کہ کوئی ان کا حضرت کا خلیفہ، کوئی وارث، کوئی حضرت کے تسبیح خانے خانقاہ کا کوئی، انہیں کوئی اہل نہیں تھا، حضرت نے کسی کو، ایک بیٹا ہے وہ بھی نا اہل ہے، تو کہنے لگے کہ چلو بیٹے سے ہی مل لیتا ہوں، دیکھ تو لوں، تمنا تھی بڑے عرصے کے بعد سفر کرتے کرتے، تو بیٹے نے اپنے نوکر کو بھیجا تھا کچھ کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے، عیش و نشاط کی چیزیں لینے کے لیے، اس بیٹے، اس نوکر کا نام عبداللہ تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اب یہ جب سیڑھیاں چڑھا، آگے بوریا پڑا ہوا تھا دروازے کے، سیڑھیوں کی آہٹ سن کے پیر صاحب کے بیٹے نے آواز دی، عبداللہ آنے میں دیر کر دی، حالانکہ اس نے اپنے عبداللہ کو کہا تھا، جس کو کہا تھا گھر کی چیزیں، سامان، کھانے پینے کی، اس نے ذرا دیر کر دی، یہ شدت سے انتظار کر رہے تھے، فرمایا عبداللہ آنے میں دیر کر دی، کہنے لگے بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، وہ کہتے ہیں حضرت کا بیٹا نا اہل ہے، یہ مجھے کہتے ہیں آنے میں دیر کر دی، اور جا کے شیخ کے خدمت میں حاضر ہوا کہ جی اللہ اللہ سیکھنے آیا ہوں، اللہ اللہ تو اس کو بھی نہیں آتی تھی، کہانی تو میری طرح تھی ساری، ان کا ایک باغ تھا جو خشک ہو رہا تھا، حضرت تھے تو خدام تھے، چہل پہل تھی، حضرت چلے گئے تو کوئی اہل تھا نہیں، سارے چلے گئے، اس نے کہا بھائی کچھ محنت کرنی پڑے گی، پھر اللہ اللہ سیکھنا پڑے گا، اس نے کہا سرکار آپ محنت کرتے ہیں، سال مانگتے ہیں، میں تو زندگی لایا ہوں، فرمایا جا سوکھی روٹی مل جائے کرے گی تجھے صبح شام، جو ہمارے باغ کو پانی دے اس کی خدمت، سننے کا ٹھیک، سال پوری خدمت کی، مڑ کے نہ دیکھا، جذبہ سچا تھا، احساس دل میں تھا کہ رب کو پانا ہے، سال محنت کی 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 کی، سال کے بعد آئے کہ جی وہ لالا تو سکھا دیں، اس کو آئے تو سکھائے، انہوں نے کہا بھی تو کچا ہے، پکا نہیں ہے، ابھی جا اور خدمت کر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایویں سجن واہ واہ تے، اویں سجن واہ واہ، پھر اب اس کے سچے اخلاص اور سچی طلب پہ اللہ نے غیب کے خزانے سے اسے اپنی توجہ، اپنا تعلق اور ولایت اور معرفت عطا کر دی. اس کی سچی طلب اور سچے اخلاص پہ اللہ نے اسے اپنی محبت، معرفت اور ولایت دی. اب جو اپنا مراقبہ کیا اور اپنا مقام دیکھا، اب اللہ اپنا مقام بھی دکھا دیتا ہے. اور بعض جب دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، میری بات یاد رکھیے گا، سوتے ہوئے بھی سن لیجیے گا، جو سو رہے ہیں ان کو بھی عرض کروں گا، جو بعض اوقات اللہ جب دل کی آنکھیں کھولتا ہے تو اپنا مقام بندہ خود دیکھ لیتا ہے، اللہ دکھا دیتا ہے، اپنے علم میں سے علم دیتا ہے نا، اپنے علم میں سے علم دیتا ہے تو اللہ دکھا دیتا ہے. اب جب اپنا مقام دیکھا تو بڑا اونچا دیکھا، کہہ رہے اپنے مرشد کا مقام تو دیکھوں. وہ دیکھا تو کوئی نظر نہیں ہو تو نظر آئے، کہنے لگا مرشد کا مقام بہت اونچا ہے، میری پہنچ سے بالا تر ہے. سچا احساس اور سچا جذبہ لے کے چلا مرشد نا اہل، بالکل 0/0، اور مرید 100/100. اس کی سچی طلب، اس کا سچا احساس، اس کا سچا جذبہ. اب اپنے پیر کے پاس آیا اور پھر وہ حدیث سامنے آ گئی، اخلاص والے کیا ہوتے ہیں؟ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے بڑے فتنے دور کر دیتا ہے. اخلاص والے، سچی جذبے، سچے جذبے، سچی طلب والے کون ہوتے ہیں؟ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں. بس یہ تھا تو سچی طلب والا عبداللہ، جو خدمت کرتا رہا سال سے زیادہ عرصہ. جب اس کو اللہ نے اپنی خاص رحمت سے، اس کی سچی قربانی سے ولایت دی، اس چراغ سے اب اگلا چراغ تو جلنا ہی تھا نا، چراغ سے تو چراغ چلتا ہے. اور یہ گیا اپنے مرشد کے پاس. حالانکہ پورا سال، ڈیڑھ سال جتنا بھی رہا باغ میں، ہر بندہ اس کو کہتا تھا، او تو کہاں پھنس گیا، باپ نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اس کو ولایت نہیں، اس کو خلافت نہیں دی، باپ کا نا اہل بیٹا ہے، تو کہاں پھنس گیا. وہ کہتا ہے نہیں، میرا مرشد سچا ہے. ہاں، مرشد کامل ایسا ہوا جرا لو لو دے وچ وسے ہو، نہ نگاہ دے پاک کریں دا، نہ صابن سجی گھتے ہو، لو لو دے وچ وسے ہو. یقین کامل مرشد کے ساتھ اللہ غیب سے دروازے کھولتا ہے. مرشد کامل یقین نامکمل ابو جہل بن جاتا ہے. سچ ہے، مرشد کام مدینے والے سے کامل کو مرشد کائنات میں ہے. مرشد کامل اور یقین متزلزل، شک میں ہر وقت، شبہ میں ہر وقت، سنی سنائی میں ہر وقت، اور تحقیق میں ہر وقت، جستجو میں ہر وقت. اور ادھر تو مرشد کامل ہے اور یقین نامکمل ہے، شک ہے، تو یہ ابو جہل بن جاتا ہے. اور مرشد اس کا نامکمل ہے لیکن اس کا یقین کامل ہے، تو یہ عبداللہ ایسے بن جاتا ہے. اس کو سارا جہان کہتا تھا کیسے ہے، تو کس طرح پھنس گیا، کہاں پھنس گیا، وہ تو ایسے ہیں، اس طرح ہیں، اس طرح ہیں، اس طرح. انہوں نے کہا نہیں، بس ایک انتخاب کر لیا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو انہیں خرید کر انمول کر دیا. اب میرا مول کوئی نہیں لگا سکتا، انمول ہوں، میرا مول کوئی نہیں لگا سکتا. کوئی مجھے شک میں، کوئی وسوسوں میں، کوئی بدگمانی میں، کبھی اندر کی آواز، کبھی باہر، نہیں لگا سکتا. اس یقین کامل پہ اللہ نے اپنی ولایت کے خزانوں میں سے اس کو ولایت عطا فرمائی. اس یقین کامل پہ اللہ نے ولایت کے خزانوں میں سے ولایت عطا فرمائی. اب جب مرشد کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت آپ کی برکت سے اللہ نے ولایت دی، تو رو پڑے. کہنے لگے تیرے اخلاص کی وجہ سے ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. اچھا ایسا کر، دعا کر کے اللہ مجھے بھی ولایت عطا فرمائے اپنی دوستی کی لسٹ میں. اب جو دعا مانگی اور پھر مراقبہ کیا، دیکھا تو مرشد کو بھی اپنے مقام پہ پایا. یہ سچا احساس جب بندہ لے کے سفر طے کرتا ہے، سفر طے کرتا ہے، اس سچے احساس پہ اللہ زندگی کے فیصلے عرشوں سے بدل کے رکھ دیتا ہے. اس سچے احساس پہ تو ساری فقیری، ساری ولایت احساس کی زندگی کے ساتھ چل رہی ہے، اور عشق کی زندگی کے ساتھ چل رہی ہے. کہ مرشد سے عشق نہیں، محبت نہیں ہوتی، عشق ہوتا ہے. اور عشق میں وضاحتیں نہیں ہوتی، اور عشق میں تو عیب بھی خوبیاں نظر آتی ہیں، عیب بھی خوبیاں نظر آتی ہیں جب عشق ہو تو. پھر انسان وسوسوں میں، سوچوں میں، تبصروں میں، تجزیوں میں نہیں پڑتا، تبصرے نہیں کرتا، شکوے نہیں کرتا، دل میں بھی باہر میں بھی. عشق میں شکوا عشق کی تذلیل ہے، عشق میں شکوا عشق کی تذلیل ہے، یہ عشق کو ذلیل کر رہا ہے. عشق میں شکوا نہیں ہوتا، نہ سوچوں کا شکوا، نہ جذبوں کا شکوا، نہ زبان کا شکوا، عشق عشق ہوتا ہے. اور عشق بے وضاحت ہوتا ہے، عشق میں وضاحت نہیں ہوتی، لاجک نہیں ہوتی، جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی، وضاحتیں نہیں ہوتی، دلیلیں نہیں ہوتی، عشق بے دلیل ہوتا ہے. 42 سال کی عمر تھی عمر بن عبدالعزیز کی جس دنیا سے رخصت ہوئے. ایک درویش، ان کو میں درویش کہوں گا، رجا کو، اس کو میں درویش کہہ رہا ہوں، سامنے آئے کہ امیر مومنین آپ کو زہر دیا گیا، آپ اس کا علاج کریں. پر میں نے موت کی لذتوں کو جان لیا ہے، اور موت کی لذتوں کو پہچان لیا ہے، آخرت کی لذتوں کو میں نہیں کروں گا. تو مجھے کہنا کہ اگر تو ناک کو ہاتھ لگا یا کان کو ہاتھ لگا اور صحت ہو جائے گی، میں نہیں لگاؤں گا. ایک چھوٹا سا بچہ، 12 بیٹے بیٹیاں تھیں، بعض جگہ 11 12 12، ایک چھوٹا بچہ آیا، اس سے بڑی محبت تھی. کہا رجا دعا مانگ، اللہ ہم دونوں کو اپنے پاس بلا لے. لیکن پہلے، اس سے پہلے قسم اٹھوائی، رجا یہ کہہ، اچھا یہ کر، میں تجھے ایک دعا کہوں گا تو قسم اٹھا تو اس پہ آمین کہے گا. اس نے کہا نہیں، امیر مومنین پہلے بتائیں کون سی دعا ہے. کہنے لگا تجھے قسم اٹھا. اس نے آخر مجبور ہو کے قسم، 42 سال کی عمر ہے عمر بن عبدالعزیز کے، 3.5 سال تقریباً حکومت کی ہے، اور بھیڑیا اور بکریاں آپس میں چر رہی ہیں، اور بھیڑیا بکریاں نہیں اٹھا رہے، اور ایک چرواہے کو پتہ بھی موت کا یہی چلا کہ بھیڑیا اس کی بکری اٹھا کے لے گیا، وہ بکری کے پیچھے نہیں بھاگا، وہ شہر کی طرف بھاگا. آج عمر گیا اور دیکھا تو جنازہ آ رہا تھا. تو جب اسے قسم اٹھوا لی، تو قسم اٹھوا کے فرمانے لگے، اب میرے لیے دعا کر کے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، اور وہ زندگی کی لذتیں جو اللہ نے اپنے خزانوں میں رکھی ہیں وہ دے. امیر المومنین کیسے؟ فرمایا تو نے وعدہ کیا تھا، آمین کہے. اور پھر یہ بچہ سامنے آیا، بڑا اس سے پیار تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، کہ اس کو بھی اللہ مجھے اپنے ساتھ دے دے، ہم بچہ وہاں اس کے بغیر کیسے رہوں گا. 8 دن کے بعد دونوں چلے. سوئٹزرلینڈ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ایک غریب بھی نہیں ہے، دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ایک غریب نہیں ہے، اور دنیا کا واحد ملک ہے جہاں آپ درخواست دیں میں مرنا چاہتا ہوں، آپ کی درخواست منظور ہوگی، آپ کو انجیکشن لگایا جائے گا زہر کا، اور آپ مر جائیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں نا، فلاں نے غربت کی وجہ سے خودکشی کر لی، غریبی کی وجہ سے، میں ان پہ اخبار کی خبروں پہ ہنستا ہوں. یہ خبریں صرف بنائی ہوئی ہوتی ہیں بیچنے کے لیے. سوئٹزرلینڈ اس وقت موجود ہے، میں کوئی کسرا کیسر کی پرانی 3000 سال پرانی قصہ نہیں سنا رہا، موجود ہے. ساری دنیا کے خزانے وہی ہیں نا، وہاں کا کوئی شہری غریب نہیں ہے. تعلیم ہے، روٹی ہے، میڈیکل ہے، اعلی لباس ہے، دھول نہیں ہے سڑکوں پہ، زندگی میں طوالت ہے، حسن و جمال ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن وہ ملک ہے جہاں موت کو قانوناً جائز خودکشی قرار دی ہے. کیوں؟ موت سے پہلے کی زندگی کو انہوں نے سمجھا نہیں ہے کہ اس زندگی میں کیا ہوتا ہے. یہ زندگی صرف اللہ کے ولی بتاتے ہیں کہ حبیب خدا دے فقیران تو صدقے، فقیران دے روشن ضمیران تو صدقے، نہ دولت تو صدقے، نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جان اسیران تو صدقے، ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਮੀ ਜਾਮੀ ਤੇ ਸਾਦੀ ਨੂੰ ਡੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਉਹ ਜਿਸ ਗੋਦੜੀ ਵਿੱਚ ਪਲਨ ਲਾ ਲਏ ਹਾਫਿਜ਼, ਮੈਂ ਉਸ ਗੋਦੜੀ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਆਦਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈਂ, ਇਸ ਫਕਰ ਮੈਂ, ਗੁਰਬਤ ਮੈਂ, ਤੰਗ ਦਸਤੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜੋ ਹਮੇ ਲੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਚਲੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਮ ਪੇ ਤਲਵਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਟੂਟ ਪੜੇ ਹੈ, ਇਸ ਚੈਨ ਕੋ, ਇਸ ਸਕੂਨ ਕੋ ਸੀ ਛੀਨਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਨਾ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਸਿਰਫ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਤੋ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਔਰ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੋ ਕਿਧਰ ਜਾਏਂਗੇ। ਅਗਰ ਗੁਰਬਤ ਔਰ ਦੌਲਤ ਹੋਤੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਕਾ ਏਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਕਾ ਤਰੀਕਾ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਵਲੀਓ ਨੇ ਦੀਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੂੰ ਤੋ ਕਹੋ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੁਤਕਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ ਮੌਲਾ। ਅਗਰ ਅਮੀਰ ਹੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਮੁਤਕਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ, ਮਾਲਦਾਰ ਮੁਤਕਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਲਮ ਮੈਂ ਕਮ ਹੂੰ ਤੋ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਇਲਮ ਕੋ ਸਿੱਖੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਲਮ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੂੰ ਤੋ ਲੋਗੋ ਕੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਹਾਲਤ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਯੇ ਸਭ ਜਾਹਿਲ ਹੈ, ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ, ਅਰਬੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ, ਕੈਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ, ਇਨਕੀ ਤਜਵੀਦ, ਇਨਕੀ ਤਰਤੀਬ, ਇਨਕੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੈਸੇ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਯੇ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਦੋਸਤ ਯੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਯੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਕੇ ਸਾਥ ਚਲਤੇ 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 ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਤਾ ਹੈ, ਯੇ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਐ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਸਾਥ ਖਤਮ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਹਿਸਾਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਵੋ ਕੈਸੇ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਤੀ, ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਏਕ ਆਲਮ ਸੇ ਦੂਸਰੇ ਆਲਮ ਮੇਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈਂ, ਪਰ ਅਹਿਸਾਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਅਹਿਸਾਸ ਬਾਦਸ ਵਿਸਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਤਾ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਜ ਭੀ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਵਲੀਓ ਕੇ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਪੇ ਮੁਸਲਿਮ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੇ ਹੈਂ, ਆਜ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਵਲੀਓ ਕੇ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਪੇ ਲੋਕ ਕੁਰਾਨ ਤਸਬੀ ਨਮਾਜ਼ ਆਮਾਲ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਔਰ ਉਨਕੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਦੀਆ ਦੇਤੇ ਹੈਂ। ਯੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਾ ਪੂਰਾ ਭਰਪੂਰ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਹਿਸਾਸ ਵੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਛੋੜ ਕਰ ਗਏ ਥੇ, ਮਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਉਨਕਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਉਨ੍ਹੇ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਵੋ ਉਨਸੇ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋ ਲੋਗੋ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਮਾਂਗਨੇ ਕਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸੇ ਇਸ਼ਕ ਕਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਹਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੇ ਪਿਆਰ ਕਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਕਰ ਗਏ ਥੇ, ਵੋ ਬਾਦਸ ਵਿਸਾਲ ਉਨ੍ਹੇ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੋ ਉਨਮੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਯੇ ਫਕੀਰੀ ਹੈ, ਯੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਬ ਯੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਸਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਲੁਤਫ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਾਂਗਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਮੌਲਾ ਤੂਨੇ ਅਗਰ ਇਸ ਹਾਲ ਮੇਂ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਤਮੈਨ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਝਸੇ ਸਿਹਤ ਮਾਂਗਤਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਤਮੈਨ ਹੂੰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਕੌਣ ਸਾ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਮੈਂ ਮੌਤ ਮਾਂਗੂ, ਮੁਝੇ ਕੌਣ ਸਾ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਮੈਂ ਮੌਤ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਦੋਂ ਕਰੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੇ ਨਾਮ ਪੇ? ਨਾ ਮੌਲਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਤੂਨੇ ਕਿਸੀ ਕੋ ਮਾਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੀ ਕੋ ਫਕੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ ਮੌਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਕਸੀਮ ਰਾਜ਼ੀ ਹੂੰ। ਫਿਰ ਯੇ ਰਜ਼ਾ ਤਸਲੀਮ ਔਰ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੇ ਆਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਸਲੀਮ ਔਰ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਵੋ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁਏ ਥੇ ਤੋ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਹਾ ਥਾ, ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁਮ ਵੋ ਰਜ਼ੂ ਅਨ, ਵੋ ਹਰ ਹਾਲ ਮੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਥੇ, ਵੋ ਗੁਰਬਤ ਵੋ ਤੰਗਦਸਤੀ ਵੋ ਫਕਰ ਵੋ ਫਾਕਾ ਉਨ ਪੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਤੋ ਵੋ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਮੌਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਕਾ ਸਾਥ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ ਪੇ ਹਾਲਾਤ ਆਏ, ਲਾਖ ਲੋਗੋ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾ ਤੁਮਨੇ ਸਾਥ ਦੀਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਤ ਫਾਕੇ ਪੇਟ ਪੇ ਪੱਥਰ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਰ ਕਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਹਾ ਤੁਮਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾ, ਤੁਮ ਇਸ ਹਾਲ ਪੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੇ, ਤੁਮਹਾਰੇ ਲੀਏ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕੁਰਾਨ ਮੇਂ ਆਯਤ ਬਨ ਕੇ ਪੜ੍ਹਤੇ ਰਹੇਂਗੇ, ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁ, ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਮਹਾਰੇ ਲੀਏ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਯੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਯਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੀਰ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈ ਕਸ਼ਫੁਲ ਮਹਜੂਮ ਮੇਂ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ। ਅੱਲਾ ਯੇ ਮੁਝੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਕੋ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, یہ احساس اگر زندہ ہو جائے بہت بڑی اس میں زندگی ہے، اور یہ احساس زندہ نہ ہو تو اس میں کوئی زندگی نہیں. پھر انسان تو زندہ ہوتا ہے پر وہ انسان نہیں ہوتا، انسانوں میں بیٹھا ہوتا ہے پر وہ انسان نہیں ہوتا، انسانوں میں بیٹھا ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا. قرآن کہتے ہیں وہ انسان نہیں ہوتا، وہ جانور ہے بلکہ جانوروں سے بدتر ہے. وہ انسان نہیں ہوتا، وہ جانور ہے بلکہ جانوروں سے بدتر ہے. قرآن اس کے بارے میں یہ کہتا ہے وہ جانور ہے بلکہ جانوروں سے بدتر ہے. اس کا احساس وہ نہیں ہوتا، چاہے وہ خدمت کے نام پہ، عبادت کے نام پہ، معاملات کے نام پہ، معاشرت کے نام پہ، معیشت کے نام پہ، گھریلو زندگی کے نام پہ یا معاشرتی زندگی کے نام پہ، وہ احساس اس کا وہ نہیں ہوتا. کیوں فرمایا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو، وہ احساس زندہ نہیں ہوتا. لا تقرب الصلاة وانتم سکارا، وہ احساس اس کا زندہ ہی نہیں ہوتا. اور میں اللہ کہتا ہے میرے قریب نہ آ، دوسرے لفظوں میں تو اس قابل نہیں ہے کہ میری مناجات کر سک، میرے لیے میرے سامنے آ کے دعا کر، اس قابل نہیں ہے. کو نشے کی حالت میں ہے. کیوں؟ میں احساس والی عبادت چاہتا ہوں، احساس والی خدمت چاہتا ہوں، احساس والی دعا چاہتا ہوں. اس لیے کیا فرمایا، حدیث میں آتا ہے اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. اب آپ خود سوچو، میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں. یعنی جس دعا میں احساس زندہ نہیں، بیدار نہیں، احساس ساتھ نہیں ہے، توجہ کا احساس، اللہ کہتا ہے اس دعا کو منہ پہ مار، اللہ کہتا ہے تمہاری نماز کو پرانے کپڑے کی طرح اٹھا کے منہ پہ مار دوں گا جب تم احساس والی نماز نہیں پڑھو گے. اس احساس کے نماز کا نام خشوع اور خضوع ہے. بے احساس کی خدمت تو رب بھی قبول نہیں کرتا. جس خدمت میں احساس نہ ہو وہ تو رب بھی قبول نہیں کرتا، وہ تو رب بھی قبول نہیں کرتا. اللہ مجھے آپ کو وہ زندگی دے دے، میں بھی محتاج ہوں، ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں. اللہ وہ زندگی کا چلن دے دے، اللہ وہ زندگی کا انداز دے دے، اللہ وہ زندگی کا طریقہ دے دے. انشاءاللہ یہ زندگی ہم چلیں گے، اس زندگی میں رہیں گے، زندگی تابندہ ہوگی، اور یہ مر بھی جائیں گے تو انشاءاللہ یہ احساس کی زندگی سدا بیدار رہے گی، اور احساس کی زندگی میں سدا احساس رہے گا، اور ہم انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی بہترین. اور حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے، حدیث سناؤں آج آپ کو، بس آخری آخری ایک بڑی زبردست حدیث سناؤں. ایک وقت آئے گا جب مکہ کی یہ فلک بوس عمارتیں کچھ نہیں رہے گا، ہر چیز مٹ جائے گی، لوگ گزریں گے اور کہیں گے لگتا ہے یہاں کبھی کوئی عمارتیں ہوتی ہوں گی. ہاں روایات میں آتا ہے. اور مدینہ کا بھی کچھ نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور لوگ کہتے ہیں گزریں گے اور کہیں گے لگتا ہے کہ یہاں کوئی کسی دور میں عمارتیں ہوں گی، کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، 70,000 فرشتہ صبح اور شام میرے آقا کے روزہ پہ صلاۃ و سلام اس وقت بھی پڑھتا رہے گا. 70,000 فرشتہ میرے آقا کے روزہ، 70,000 فرشتہ سے مراد 70,000 نہیں، 70 یہ مبالغے کا عدد ہے کہ بے شمار، جس کی کوئی قیمت اللہ کو علم میں ہے. اس وقت بھی 70,000 فرشتہ میرے آقا کے روزہ اطہر پہ صلاۃ و سلام صبح اور شام کو پڑھتا رہے گا. میرے آقا وہ زندگی کا احساس زندہ کر کے گئے تھے، خود پیٹ پہ پتھر باندھا، فقر فاقہ اور تکالیف برداشت کی، آنے والی نسلوں کو ایک احساس دے کر گئے تھے. اور وہ احساس، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام سچا کاروبار ہے، اور سچا لین دین ہے، اور سچی معاشرت ہے، اور سچی معیشت ہے. اللہ مجھے آپ کو وہ دے دے، یہ زندگی بھی وہ زندگی بھی. اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر، اللہ کے دھیان کے ساتھ کون سا مراقبہ کریں گے؟ ایسی عبادت ہے مراقبہ، کوئی سوال تو نہیں کرنے، सवाल याद आया, कोई कोई सवाल इस जमन में आपको कोई हो तो बताइए। इन्होंने सवाल किया है कि अदब और हुक्म अगर इकट्ठे आ जाए तो किसको तरजीह जाए? हुक्म को तरजीह दी जाए, तरजीह दी जाए। जी और जी और बताएं। जी मुर्शिद से इश्क करते वक्त वसाविस बहुत आते हैं। वसाविस का आना बुरा नहीं, लाना बुरा है, और उनको दिल में बिठाना बुरा है। और वसाविस कभी माँ बाप के निकाह पे आते हैं, निकाह पे कि अम्मा पता नहीं निकाह हुआ था या नहीं हुआ था, किसी जवान को देखा हो, बड़े बूढ़ों को तलाश कर रहा हो, सलाम अलैकुम बाबा जी, अम्मा अब्बा के निकाह में आप शामिल थे? हम्म, मैंने थोड़ा सा पहले अपने वालिद का निकाहनामा देखा, मेरे दादा के दस्तखत हैं, हमारे बड़े उनके दस्तखत हैं कि जी मोहम्मद रमजान वल्द अल्लाह बश्क कौम चुगताई उम्र 19 साल। मैंने तो जाके अब देखा है, वो लिखा हुआ था उसमें, पुराना रिकॉर्ड उठा रहा था। तो किसी ने कोई रिसर्च की ताकि अम्मा अब्बा के बारे में कभी वसवसा आया? बताएं, नहीं आया? क्यों? इश्क कामिल है, यकीन कामिल है, मां है, बाप है, निकाहों की मौजूदगी में निकाह हुआ था, इनका वजूद हलाल हुआ, इनके वजूद के मिलने से अल्लाह ने मुझे वजूद दिया, लिहाजा मैं हलाली हूं। अपने हरामी होने पे गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा असल में अपने ऊपर नहीं आता, अपने माँ बाप के उस रिश्ते पे आता है कि तुम मेरे माँ बाप के रिश्ते के बारे में शक और शुबा कर रहा। वहां तो कोई वसवसा नहीं आता। मैं दावा नहीं करता, लेकिन यकीन जानिए, मैंने अपने मुर्शिद से इश्क किया था, प्यार नहीं किया था, इश्क किया था, दावा नहीं करता, इंसान हूं, कमजोर हूं, लेकिन मैंने इश्क किया था। जी और कोई बात किसी के? कहते हैं मुसलमान और मोमिन में क्या फर्क है? हर इस्लाम लाने वाले को मुसलमान कहते हैं, इस्लाम लाने के बाद ईमान और आमाल की तरक्की के नाम को मोमिन कहते हैं। सिफात में तरक्की जितनी होती जाएगी उतना ईमान कामिल होता जाएगा उतना। इसलिए कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालों ईमान ले आओ। मौला ईमान तो ले आए, मैं वो लाओ जो मेरी चाहत है। फमिन आमन तुम फका फका तहद है, हाँ ईमान ऐसे लाओ जैसे वो लाए थे। आले मोहम्मद असहाबे मोहम्मद, तुम तब हिदायत पा जाओगे। तो मुसलमान इस्लाम लाना, इस्लाम लाने के बाद ईमान के ऊपर जिंदगी गुजारना, ये मोमिन होते हैं। और अब हम मुराकबा करेंगे और दिल की कैफियतों, अंदर के दर्द और गहराइयों के साथ कि मौला इस दिल को अपनी मार्फत के लिए कबूल फरमा ले। इतनी मोहब्बत होगी, اتنا درد ہوگا اور اتنا شوق ہوگا اور اتنا جذبہ ہوگا، اتنا ہوگا اتنا ہوگا کہ آپ اتنا محنت کریں میں بھی کہ اللہ کو ترس آ جائے اور اللہ کو رحم آ جائے کہ میرا بندہ اتنی کوشش کر رہا، اتنا اپنے آپ کو سو وسوسے، فرشتوں کو وسوسے آتے ہی نہیں، خواہشات تو ان کے ساتھ آئی نہیں، فرشتوں کو نہ وسوسے آتے ہیں، نہ شک ہوتا ہے، نہ شبہ ہوتا ہے، نہ آوازیں آتی ہیں، نہ ادھر خیال، نہ بیوی نہ بچوں، کسی خیال جاتا ہی نہیں فرشتوں کو. جب فرشتوں کو خیال ہی نہیں جاتا تو ان کا توجہ کی، وہ تو ہر وقت اللہ کی ذات میں متوجہ ہیں. تو اللہ پاک پھر اس پہ اللہ کو ترس آتا ہے اور اللہ غیب کے خزانے سے اس بندے کو اپنی محبت اور اپنا تعلق عطا فرماتے ہیں جس کو ولایت کہتے ہیں، اور اللہ پاک اس کے دل کو اپنی معرفت اور محبت کے لیے قبول فرما لیتے ہیں، اس کے دل کو. تو اللہ کا تصور کر کے، اللہ کا نام، اللہ کے دھیان کے ساتھ آنکھیں بند ہوں گی اور یہ تصور ہوگا کہ عرش سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. اس کیفیت کے ساتھ ہم نے اللہ کے تصور کو باندھنا ہے. پہلے عادت بنا لیں، پھر عادت کو پختہ کریں، پھر عادت کو آگے چلائیں، پھر عادت کو آگے بڑھائیں، پھر عادت کا ساتھ دیں، پھر عادت کو ساتھ لے کر چلیں، پھر عادت کو روز کریں، پھر عادت کو اور عادت بنائیں، اور ایک وقت آئے گا یہی عادت عبادت بن جائے گی. ایک وقت آئے گا یہی عادت عبادت بن جائے گی. اور یہی چیز حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المحجوم میں چاہتے ہیں، اور یہی چیز انہوں نے کی تھی تو رب نے اتنا بڑا مقام دیا کہ لاہور کے شہنشاہ ہیں، وہ تھے اور آج بھی ہیں، آج بھی وہ ولایت کے شہنشاہ ہیں. آپ نے میرا بیعت والا جو کارڈ ہے نا، اس پہ حضرت کے القابات شاید نہیں پڑھے کبھی. کسی کے پاس بیعت والا کارڈ ہے؟ آپ اس پہ القابات پڑھیں، آپ پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اس پہ کیا القابات ہے. یہ بیعت والے کارڈ پہ آپ دیکھیں ذرا، نقیب شریعت، نقیب شریعت و طریقت، شہنشاہ ولایت. یہ میرا بیعت کا کارڈ ہے سلسلہ قادری حجویری کا. اس پہ کیا لفظ لکھا ہے؟ نقیب شریعت و طریقت، شہنشاہ ولایت، حضرت شیخ مخدوم سید علی بن عثمان الجلابی الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ. اتنے بڑے القابات، اتنی بڑی عظمت یہ آپ کے کارڈ کے پیپر لکھی ہوئی ہے، نقیب شریعت و طریقت. نقیب کسے کہتے ہیں؟ نقابت. امیر، بڑا، ذمہ دار. شریعت اور طریقت کے اور ولایت کے کیا ہیں وہ؟ شہنشاہ. شہنشاہ، بادشاہ اور شہنشاہ میں فرق ہے. بادشاہ، باد کیسے ہیں؟ ہوا کو، جو ہواؤں کو سونکتا رہے. باد، اے باد صبا، باد سر سر، باد نسیم، پڑھا نہیں؟ بادشاہ. لقب کے اعتبار سے بادشاہ چھوٹا ہے اور شہنشاہ اس سے بڑا ہے. جیسے قریش تو سارے تھے، اللہ کے حبیب کو قریش کے ایک قبیلے بنو ہاشم سے رب نے چنا ہے، اعلی سے اعلی نسب بنو ہاشم. باقی قریش کے اندر ایک بنو ہاشم تھے. ہاشم اصل میں کہتے ہیں اس بڑے پیالے کو جس میں سرید بنا کے بہت سارے بندے بیٹھ کے اس میں سے کھائیں، اس کو ہاشم کہتے ہیں۔ ان کے بڑے اتنے مہمان نواز، سخی، غریب پرور، بندہ پرور، غریب نواز تھے کہ مہمانوں کو اتنا کھلاتے تھے۔ ان کے بڑے، ان کا نام تو کچھ اور تھا، ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم تو حالانکہ اس پیالے کو کہتے ہیں، اس برتن کو کہتے ہیں، بڑے برتن کو جس میں بہت سارے بندے بیٹھ کے اکٹھے کھائیں، ہاشم اصل میں اس بڑے برتن کو کہتے ہیں عرب میں۔ شہنشاہ جو کہتے ہیں نا، شہنشاہ وہ ہے بادشاہ، یہ ہے شہنشاہ، اس میں بہت بڑا لقب ہے، یہ کبھی پھر عرض کروں گا۔ تو شہنشاہ ولایت ہیں، شہنشاہ ولایت ہیں۔ حضرت شیخ مخدوم سید علی بن عثمان الجلابی الحجویری المعروف دادا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، تو ہمارے ہر کارڈ کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ان کی تعلیمات بھی یہی تھیں، ان کی شیخ کی تعلیمات بھی یہی تھی، جو آج میں نے سبق تھوڑا سا آپ کو عرض کیا ٹوٹا پھوٹا، ان کا سبق بھی یہی تھا۔ آج دنیا جا جا کے پتہ نہیں، میں بعض اوقات سوچتا ہوں 1000 اور کچھ سال ہو گئے ہیں ان کے وصال کو، 1000 سال لوگوں نے کتنے قرآن پڑھ کے ہدیے کیے ہوں گے، اور میں چھوٹا سا بندہ ہوں، مجھے لوگ اتنے قرآن کے ہدیے کرتے ہیں، اتنے کلمے کے نصاب کے ہدیے کرتے ہیں۔ اس دن بندہ مجھے ایک صرف لفظ محمد اور رسول اللہ 6 کروڑ ہدیہ کر گیا، لیکن میں نے 6 کروڑ پڑھا ہے، ہدیہ کر گیا۔ اور میرے پاس اللہ کے فضل سے سچے لوگ آتے ہیں، ایسے نہیں آتے جو مبالغہ کرتے ہوں، جھوٹ بولتے ہوں، دھوکہ دیتے ہوں، سچے لوگ آتے ہیں۔ 6 کروڑ ہدیہ، ان کو کتنا ہدیہ کیا ہوگا، کتنا۔ تو اللہ کا تصور، اللہ کا دھیان دل میں، دل کی کیفیتوں میں، دل کی گہرائیوں میں تصور کریں گے، اور تصور اور دھیان اللہ کا کریں گے، اور اندر ایک کیفیت ہوگی کہ میں اللہ کا نام میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل کیا کہہ رہا، اللہ اللہ کہہ رہا۔ اس تصور کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ ہم مراقبہ کریں گے، اس کیفیت کے ساتھ مراقبہ کریں گے، اور اس کیفیت کے ساتھ جب مراقبہ کریں گے، اللہ کی ذات کی توجہ نصیب ہوگی، اور جب توجہ نصیب ہوگی پھر اللہ دل کا، میرے آپ کے دل کا انتخاب کر لیں گے۔ اور ایک بات بتا دوں، وہ رب، یہ ولایت اور معرفت اتنا نہیں ہے کہ تو بندہ چاہے نہ اور اللہ دے دے، اللہ بن چاہے بھی دے دیتا ہے، لیکن اس مجمع میں جس کے اندر جتنی طلب ہوگی اللہ اس کو اتنا دے گا۔ یہ تھوڑا سا مراقبہ، پھر دعا ہوگی، اور پھر جو ہے وہ انشاءاللہ نماز ہوگی، اور اپنی تنہائی کے اوقات میں، تنہائی کے لمحات میں اس جو ہے وہ اس مراقبے کو ذرا محنت دیں، وقت دیں، اور روزانہ دیں، تھوڑا دیں کوئی بات نہیں، لیکن روزانہ دیں، محنت دیں اور وقت دیں، محنت دیں اور وقت دیں، تھوڑا دیں لیکن لازم دیں، ٹھیک ہے نا؟ کریں گے؟ پھر کوئی سوال؟ ہاں جی، پھر کوئی سوال؟ داتا کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ مشکل کشا کی وضاحت کی ہے، تو داتا کی وضاحت کر دیں۔ داتا کہتے ہیں سوالی کو خالی واپس نہ بھیجنے والے کو، اور میں نے ایک جگہ اس کی تحقیق کی جسے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، سوالیوں کو تلاش کرنے والوں کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام داتا اس معنی سے بہت بڑے داتا تھے، وہ ہر کھانے میں مہمان تلاش کرتے تھے، ہر کھانے میں مہمان تلاش کرتے تھے۔ داتا کہتے ہیں مہمانوں کو، بھوکوں کو تلاش کرنا، ضرورت مندوں کو تلاش کرنا، جس کے لیے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ جیسے زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کے لیے اصل مستحق تلاش کرنا بھی ضروری ہے۔ تو داتا اس معنی میں آتا ہے۔ اچھا چلو، ایک سوال آپ سے ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ فتح پور کہاں ہے؟ کروڑ لال ایسن، لال اس کا نام تھا نہیں تھا، نام ایسن تھا۔ اس نے کروڑ دفعہ درود شریف پڑھا تھا۔ خیر یہ، وہ پھر اس کی ہسٹری شروع۔ یہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا، عشق فطری عمل ہے یا غیر فطری عمل ہے؟ عشق فطری عمل ہے، اللہ نے انسان کے جسم میں عشق دے دیا ہے، اب وہ جس سے کرے، رب سے کرے یا رب کی مخلوق سے کرے، اپنے تن سے کرے یا مدینے والے سے کرے، یہ رب نے دل میں رکھ دیا عشق، اور یہ رہے گا اور موت تک رہے گا۔ عشق یہ اللہ نے رکھ دیا ہے، اگر عشق اللہ نہ رکھتا تو پھر اللہ پاک اپنے سے محبت کا تقاضا کیوں رکھتا کہ مجھ سے محبت کرو، میرے حبیب سے محبت کرو، عشق کرو۔ ایک سوال آپ سے ہے، کوئی ایسا نقش آپ کے تجربے میں آیا ہو جو میاں بیوی کی جدائی کو دور کرنے کے لیے، گھریلو جھگڑوں کو دور کرنے کے لیے، کسی بھاگے ہو کو واپس کے لیے، کوئی نقش تعویذ آپ کے مشاہدے میں آیا ہے، کسی کے تجربے میں آیا ہے؟ تعویذ وظیفہ نہیں، ہاں جی، آیا تو ضرور لکھیے گا، اب ہم مراقبہ کریں گے۔ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل گھریلو جھگڑوں کی انتہا ہو گئی ہے، اور میں طالب علم ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ساری زندگی میں سیکھتا رہوں کہ طالب علم کی اللہ کے ہاں خلاصی جلدی ہوگی۔ جو کہتا ہے میں پہنچ گیا ہوں، اللہ کہتا ہے ادھر آ ذرا، جو کہتا ہوں میں سیکھ رہا تھا مولا، اللہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، اب مراقبہ کر رہے ہیں۔ یہ لمبا سوال ہے، ابھی یہ کہتے ہیں کم کھانا اور شرمندگی سے کھانا، بیٹھ جائیں بھائی، میں تو ایک سوال کو بھی لمبا کروں، آپ دوسرا۔ یہ پھر آپ آئندہ نا کشف المحجوب کے حلقے میں یہ آتے ہی مجھے کاغذ دے دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ میں اپنے اصل میں مرشد سے، یہ واقعہ ہے اس کے پیچھے، میں حضرت کی خدمت کی پاؤں دبائے، کچھ خدمت تھی تو میں نے، حضرت نے فرمایا مانگ کیا مانگتے ہیں، میں کہا حضرت کشف چاہیے، یاد ہے یہی واقعہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا دو چیزیں، اگر کشف چاہیے تو کم کھاؤ اور ندامت سے کھاؤ، یہی ہے اس کا انشاءاللہ۔ آپ آئندہ اگر کشف المحجوب کا حلقہ ہے نا، اس میں آپ، کون سے تاریخ ہے آئندہ کی؟ 25 مارچ کو انشاءاللہ، زندگی باقی تو مارچ، یہ فروری ہے نا، جنوری ہے، یہ جنوری ہے، اچھا ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ مارچ کو ہوگا، کچھ میرے سفر ہیں اس لیے جنوری کا پھر ذرا نہیں ہو سکے گا، مارچ کو ہوگا۔ تو اس وقت ہی آپ سوال بتا دیں، اب اللہ کا ذکر مراقبہ کریں گے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انشاءاللہ اس دھیان اور توجہ میں اللہ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نام میں ڈوب جائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول، या वल अवलीन या आखिर अल आखिर या ज़ल कुव्वत अल मतीन या राहिम अल मसाकिन या अरहम अर राहिमीन या अकरम अल अकरमीन या अजवद अल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम। اللهم نور قلبي بعلمك واستعمل بدني بطاعتك وبارك وسلم، اللهم باقيه كباقيه الوليد، اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وإطرته أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.